جی بسم اللہ آپ شروع کرو, پہلے تو سمری بیان کر دو کہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں.
ہم لوگوں نے دو تصورات جو جہاں تک مجھے تصورات ڈسکس کیے تھے کہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ اقلیت کو غلبہ جو ہے وہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے, اور ہم نے اس میں فرما روائی کا طریقہ عمل اور اس کے دو مختلف تصورات ڈسکس کیے تھے. ایک میں ہم نے بتایا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرہ یعنی معاشرے کے اندر وہ اقدار عمومی غلبہ حاصل کر چکی ہوتی ہیں, اور ریاست کے جو بھی پرسنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ محض اس کے عکاس ہوتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ اقلیت آلریڈی معاشرے کے اندر چھائی ہوئی ہوتی ہے اور غلبہ اس نے حاصل کیا ہوتا ہے. اور اس میں دوسرا تصور یہ تھا کہ نہیں, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ سرمایہ دارانہ اقلیت نے غلبہ پایا ہوتا ہے, بلکہ اصل میں لوگ کچھ اور چاہتے ہیں. اور جیسے ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا کہ جیسے عیسائی معاشرے سے جو ہے وہ ایک سرمایہ دارانہ معاشرہ جب وجود میں آئی تو اس میں سرمایہ دارانہ ریاست کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار تھا. پھر تیسرے سطح پہ ہم نے دیکھا کہ سرمایہ دارانہ اقلیت کا جو نفاذ ہوتا ہے اس کے لیے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو حاملین, جو ہم نے کیونکہ بنیادی طور پہ یہ چیز ڈسکس کر سکے تھے کہ سرمایہ دارانہ اقلیت پر راسخ العقیدہ لوگوں کو ہی اس میں اقتدار حاصل ہوتا ہے, تو وہ اس کے جو یہ راسخ العقیدہ ہوتے ہیں ان کو تین بنیادی فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں. ایک میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم پہلے مارکیٹ کی سطح پہ جو ہے نا واحد پیمانہ تعین قدر جو ہے سرمایہ کی بڑھوتری بن جائے, اور اس کے بعد یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہی مارکیٹ کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے باہر بھی بہت سارے ایسے دائرہ کار ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ سرمایہ دارانہ اقلیت بہرحال انسانی فطرت کے لحاظ سے اس طرح سے جو ہے وہ اس کو غلبہ حاصل نہیں ہوتا یا عمومیت حاصل نہیں ہوتی ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے علاوہ بھی یعنی ہر دائرہ کار کے اندر ایک انسانی زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے سرمایہ دارانہ اقلیت جو ہے وہ غالب ہو جائے اور کوئی بھی شعبہ ایسا نہ رہے جو اس سے مابرا ہو. اور پھر تیسرے نمبر پہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دونوں چیزیں ان کو ایک طرح سے جو ہے وہ ایک عمومیت بھی اور قبولیت عامہ بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائے. تو یہ یہاں تک ہم لوگوں نے میرا خیال.
اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک میں پرابلم پیش کرتا ہوں جس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ امپورٹنٹ اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر ہمیں بہر صورت سوچنا چاہیے. وہ مسئلہ یہی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے پہلے گزارش کی تھی یا کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہنے کی دو سطحیں ہیں. ایک سطح تو یہ ہے کہ جو عمل سے آشکار ہوتی ہے, مثلا میں نماز پڑھوں, اگر میں نماز پڑھوں تو یہ واضح ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, یہ کوئی مجھے مجبور نہیں کر رہا, میں نے نماز پڑھی ہے. ایک لیول یہ ہے یعنی اس معاشرے کے اندر, مطلب ہاں طالبان عالی شان کی حکومت ہو تو یہ بالکل ممکن ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھوں کہ وہ لوگ مجھے مجبور کریں, پھر وہ اس کی آشکارا نہیں ہوتی ہے نا, وہ ایک دوسری چیز. اگر ایک سطح اظہار خواہش کا یہی ہے کہ عمل دے کے کہو کہ مثلا یہ شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے لہذا نماز پڑھتا ہے, دوسری سطح یہ ہے کہ میں نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں, یہ میں ایکچولی نماز پڑھتا نہیں, لیکن اگر میں دیکھتا ہوں کہ کاشف بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اس کو ایک اچھی بات سمجھتا ہوں. اگر ایسا ہے تو پھر میں یہ چاہنا چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھنا چاہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ نماز پڑھنا چاہوں, اسے کہتے ہیں سیکنڈ آرڈر ڈیزائر. یہ جو سیکنڈ آرڈر ڈیزائر ہے اور یہ جو فرسٹ آرڈر ڈیزائر ہے, معاشرے اور ریاست کی آپ سمجھیے کہ جو بحث ہے اس سے بہت ریلیٹڈ, اس لیے کہ مثلاً اب جیسے کل یہ ہمارا یہ اجتماع ہوا یہ یون بھائی گھر میں اسی جگہ وہ تھوڑی دور کے اندر تو میں یہی کہا کہ آپ یہ لکھیے کہ مثلاً قرآن کے احکامات ہیں, مثلاً قرآن کا حکم یہ ہے کہ باجے کا کاروبار نہیں ہوگا, باجے اور یعنی ساز وغیرہ جو ہے, تو جو تشریح علماء نے فرمائی ہے قرآن مجید کی حدیث مبارکہ کی ہے اس میں یہی ہے کہ یہ ممنوع نہیں ہوگا. اب جب آپ دکان اکھاڑ کے پھینکتے ہیں جسے کہیے کہ باجے کی ساز کی, تو آپ کی پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو باجے والا ہے چاہنا تو وہ یہی چاہتا ہے, کہ یہ کاروبار نہ ہو, لیکن وہ یہ چاہتا نہیں, لہذا آپ کو ایک لیجیٹیمیسی ملتی ہے کہ آپ اس کام کو کر دیں ختم. کی جو اب کس حد تک معاشرہ اس کی مطلب, یہ تو یہ بھی اب یعنی ہے کہ کیا واقعی یہ ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے, اس میں معاشرے اور ریاست کے جو تعلقات کا تانا بانا ہے وہ مغلظ ہو جاتا ہے. کہ ہو سکتا ہے وہ چاہنا نہ چاہتا ہو, مطلب جب آپ نے اکھاڑ کی دکان پھینکی تو قاضی صاحب کی ایک دلیل ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اسلامی نہیں ہے, یہ ایسا نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاضی صاحب مثلا یہ نہیں چاہنا چاہتے کہ جو ہے میوزک کا کاروبار نہ ہو. اس کے برعکس این پی کہتی ہے کہ میوزک کا کاروبار ٹھیک ہے, اچھا ہے, پٹھان روایات کی یہی ایک یعنی نشانی, پہلے وہ خوشحال خان کٹک بھی کھٹک ڈانس کرتا تھا اور وغیرہ ایٹسٹرا. وہ تو ظاہر ہے کہ چاہنا چاہتا بھی نہیں ہے یہ کہ میں لوگ باجے کو برا سمجھنے لگے, بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ بہترین بات ہے. ویسے علماء خط قسم کے تھے انہوں نے. اب ریاستی اور معاشرتی عمل کی جو تنظیم ہوتی ہے وہ ان تینوں ان مختلف جیسے کہیے کہ سطحوں کی ایک انٹرمیڈیشن کا ہے, تو وہ اس کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. تو آگے یہ ہے اس اسٹیج کے اوپر میں نے سوچا کہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ جو ہے تو, لیکن اس کو پھر بعد میں ہم لیں گے. آپ آگے چلیں, آپ آگے چلیں. میرے خیال میں جو تشریح جاوید بھائی نے بیان فرمائی ہے وہ بہت اہم, بہت ٹھیک ہے, بالکل اس کے اوپر کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں, اس لیے میری رائے میں آگے چلیں جی.
اس کے بعد ہم نے یہ شروع کرنا تھا کہ فرما روائی اور عملداری کو کن افراد کے ذریعے ممکن جو ہے بنایا جاتا ہے. تو سرمایہ دارانہ اقلیت کوئی فطری چیز نہیں ہے, بلکہ انتہائی غیر فطری چیز ہے. اس لیے سرمایہ دارانہ تعقل کو پورے نظام زندگی پر غالب کرنے کے لیے خصوصی کوشش کی جاتی ہے. اس میں مخصوص افراد اور اداروں کی اہمیت ہوتی ہے. پہلے ہم ان افراد کا تذکرہ کرتے ہیں. سرمایہ دارانہ اقلیت کو قبولیت عامہ دلوانے اور سرمایہ دارانہ اقلیت کو غلبہ دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. نمبر ون انٹلیکچوئل.
سر جب ہم یہ ویسے بات کرتے ہیں کہ یہ غیر فطری ہے اور اس کے لیے یہ ہونا چاہیے, تو یہ تو ہر نظام کے لیے ضروری ہے کہ اگر اسلامی نظام بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہمارے پاس وہ ادارے نہ ہوں اور وہ افراد علماء نہ ہوں.
لیکن یہ چلا سکتے وہ ادارے نہیں ہیں, مثلا علماء انٹلیکچوئل نہیں ہیں. اسلام میں یعنی جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو انتظامیہ تھی وہ بیوروکریسی نہیں تھی. جو شرطے کا جو تصور ہمیں ملتا ہے اب باسی وہ پولیس نہیں ہے, سمجھے نا. تو یہ کوئی ویلیو نیوٹرل چیزیں نہیں ہیں. بیوروکریسی ایک خاص ویلیو کو لے کے چلنے والی چیز ہے اور اس کی تنظیم اسی کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مثلا آپ یعنی ایک بھونڈی سی اگر آپ مثال دیں تو آپ یہ کہیں کہ دیکھیں ہوائی جہاز ہے. اب ہوائی جہاز سے اگر آپ یہ کوشش کریں کہ مثلا چائے بنائیں, تو کسی صورت میں بھی ہوائی جہاز سے آپ چائے نہیں بنا سکتے. یعنی کچھ بھی کر لے ہوائی جہاز چائے نہیں بنا سکتا, ہے نا. اچھا کچھ ایسے کام ہیں جو ہوائی جہاز اپنی فطرت کے خلاف کر سکتا. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ ہوائی جہاز کے صرف مچھر مارو, ہوائی جہاز ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز بنا تو اس لیے نہیں مچھر, کچھ نہ کچھ مچھر تو وہ مار سکتا ہے کہ کسی نہ کسی. لہذا ایک پوری کنٹینیوم ہے کہ جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. جو ادارے بنے کچھ نہ کچھ تو وہ نہ بہت تو کچھ نہ کچھ دوسرے اس کا مقاصد آپ شاید حل کر سکتے ہوں ایک ایسی تنظیم سے کہ جو بالکل دوسری اس کی حیثیت میں آئے. انٹلیکچوئل کچھ نہ کچھ تو میں بھی تفہیم دین وغیرہ جو کچھ بھی آپ کو کر سکتا ہے, لیکن علماء کا جو کردار ہے وہ انٹلیکچوئل ادا نہیں کر سکتا. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہوائی جہاز ٹائر نہیں بنا سکتا.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سرمایہ دارانہ نظام غیر فطری ہے اس لیے اس کو چلانے کے لیے کچھ ادارے اور افراد چاہیے, تو اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام تو ایک فطری مذہب ہے لیکن ظاہر اس کو بھی چلانے کے لیے افراد اور ادارے چاہیے,
تو چاہیے ہی ہوتے ہیں ہر. لیکن وہ افراد یعنی وہ انفرادیت اور وہ ادارہ نہیں ہوتا کہ جو سرمایہ داری کو چلانے کے لیے چاہیے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ادریس بھائی جو اہم بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری کو غیر فطری کہنا اتنا مناسب نہیں ہے, بلکہ سرمایہ داری فطرت بد کا اظہار ہے. یعنی یہ کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی اسفل السافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم ثم رددناه اسفل السافلین, تو اسلامی معاشرت ان معنوں میں جسے کہیے کہ فطری ہے کہ وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم, اور سرمایہ دار نماز پڑھتے ہیں، مانو میں بھی وہ اسفل و ساکن. تو ان معنوں میں اسے غیر فطری کہنا ایز سچ ٹھیک نہیں ہے مے بی، بلکہ یہ کہنا ہے کہ یہ فطرت کی نیگیٹو وہ ہے. تو یعنی یہ کہ وہ دوسری آیت ہے کہ مجھے سخت یاد نہیں آ رہی ہے، جس میں یہ فرمایا کہ ہم نے فواہش کی طرف بھی اس کو ہے نا وہ کیا ہے نا. تو مطلب یہ کہ یہ ادریس بھائی کا پوائنٹ اہم ہے کہ اس کو غیر فطری آپ کیسے کہتے ہیں. غیر فطری تو شاید نہیں ہے، غیر فطری تو نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو صحیح ہے کہ ہر چیز کو آپ اس کے پازیٹیو سے تو ڈیفائن کرتے ہیں نا. مثلا
یہ تو سوری غلامی ہوگی، یہ تو صحیح ہے کہ وہ یعنی زندگی کے ایک دائرے میں انسان کو سرمایہ کی چاہت بہت شدت سے ہوتی ہے، لیکن یہ میرے خیال میں باقی غیر فطری ہے اس کو کہیں سے کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان سرمایہ دارانہ اقلیت کے تحت ہی فیصلے کرنے لگے. اس کے لیے تو وہ واقعی جب تک کوئی ایک خاص بندی نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ انسان اس سطح پہ کسی بھی معاشرے میں اتر آتا ہے کہ جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ امریکن معاشرے میں یا یورپ کے معاشرے میں مغربی تہذیب میں فرض اتنا زیادہ، یعنی ٹھیک ہے دوسرے گناہ تو ممکن ہیں، لیکن اس سطح پہ نہیں اتر آتا کہ وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ صرف سرمایہ دارانہ، مثلا اپنے خاندان ابھی کسی نہ کسی حد تک یا بچوں کی محبت کسی نہ کسی حد تک قائم ہے یا کچھ نہ کچھ اظہار تو وہ کرتا ہے. ایسا تو بہت مشکل نظر آتا ہے کہ وہ زندگی ہر شعبے میں مکمل وہ ہو جائے.
جی جی
میں یہ بات اسلام کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے، اگر اسلام کی اگر سمبندی نہیں ہوگی تو وہ خود بخود تو وہ بھی نہیں آ سکتا.
بالکل، مطلب یہ کہ جو نظام یعنی نافذہ قوت نافذہ کی ضرورت ہے، وہ تو قوت نافذہ کی ضرورت اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے کنسسٹنٹ نہیں ہے، یعنی عقل کا تقاضا کچھ بھی ہو جبلتیں جو ہیں وہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو اگر آپ کو یہ دلیل نہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اگر آپ یہ نہیں تو وہ تو پھر وہ انارکزم والی پورا جس کو ہم نے بالکل نہیں دیکھا، یعنی سرمایہ داری کی ایک بہت اہم نظریہ جو ہے وہ ہے انارکزم. اور انارکزم وہی کہتا ہے کہ جو جس کی جاوید بھائی انکار کرتے ہیں کہ اگر تم سب کو چھوڑ دو تو سب لوگ کسی ریاست کی کسی نظام نافذہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو بس آزاد چھوڑ دو تو وہ سب وہی کریں گے جو تعقل سرمایہ داری ان کو یعنی سکھاتی ہے، اور جو وہ نہیں کرتے اس کی وجہ سے اس کی وجہ یہی ریاستی جبر ہے، اس لیے تم اس سرے سے ختم کر دو. لہذا لینن کا جو بڑا بھائی تھا الیگزینڈر اولینوف، یعنی لینن کا اصلی نام جو تھا تو وہ تھا ولادیمیر ایلیچ اولینوف، یہ اس کا اصلی نام، یہ لینن تو اس نے اپنا نام خود رکھا تھا ورنہ اس کا نام تھا ولادیمیر ایلیچ اولینوف. اس کا جو بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا الیگزینڈر ایلیچ اولینوف، وہ بڑا مشہور اور زبردست انارکسٹ تھا. اس نے زار کو قتل کیا، یعنی اس کی جو مختلف کارنامے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو اس نے باقاعدہ انارکزم، وہ انارکسٹ تھا، نرارنک تحریک کا بڑا قائد تھا، اس نے یہی لکھا تھا کہ یہ جو ہم تو سرے سے کوئی بھی نہیں چاہتے، کسی قسم کی کوئی سب بندی نہیں، واہ انکل ٹام اکیلا ہے اس کو تم چھوڑ دو وہ بالکل ٹھیک رہے گا، نہ کسی معاشرے کی ضرورت ہے نہ کسی ریاست کی. بڑی مشہور وہ کتاب ہے جس کا نام ہے، روسی نام تو جس وقت یاد نہیں ہے، انگریزی نام ہے ریئل یوٹوپیا، دی ریئل یوٹوپیا، الیگزینڈر اولینوف کی کتاب، بڑی مزید. تو یہی کہہ رہے ہیں یہ نام کے ایسا نہیں ہے، تعقل جو ہے اس کے اوپر انسان نہیں یعنی وہ رہتا کاربند، اور ایک قوت نافذہ کی ضرورت رہتی ہے، وہی اسے قوت نافذہ کو ہم ریاست کہیں. جی
تو پہلا ہے انٹلیکچوئل، یہ وہ فرد ہے جو قدیم مذہبی علمیت اور قیادت کا فطری مخالف ہے. مذہبی علمیت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہر عمل کی انجام دہی سے پہلے اللہ کی رضا و مرضی تلاش کی جائے، احکام یا احکام سے استنباط ایسے کیا جائے کہ عمل اللہ کی رضا و منشا کے قریب تر ہو جائے اور اللہ کی مرضی کی اطاعت ممکن ہو سکے. اس کے برعکس انٹلیکچوئل کا ظہور 18ویں صدی میں ہوا، اور یہ مذہبی علمیت کے برعکس دوسری علمیت کا علم بردار ہوتا ہے. یہ انسان کی آزادی اور مساوات کا قائل ہوتا ہے اور ان راہوں کی نشاندہی کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسانیت زیادہ سے زیادہ مساوی آزادی حاصل کر کے اپنی خواہشات نفسانیہ کو حاصل کر سکتا ہے.
اچھا اس سے پہلے ہم اسے آگے جانے، علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، یہ جو سب بکواس ہم نے کی صرف ایک جملے میں انہوں نے بہترین طریقے سے ادا کر دیا. سید احمد خان نے انہیں خط لکھا کہ مولانا دین کا ہر فیصلہ عقل کے مطابق ہونا چاہیے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ آپ نے الٹ کر دیا, عقل کا ہر فیصلہ دین کے مطابق ہونا چاہیے. تو یعنی عالم اور انٹلیکچوئل میں یہی بنیادی فرق ہے کہ جو علامہ نے دو جملوں میں دیا. انٹلیکچوئل جو ہے وہ کہتا ہے دین کا ہر فیصلہ عقل کے مطابق ہونا چاہیے, سید احمد خان یا کوئی بھی انٹلیکچوئل یہی ہے کہ جو عقل کی بنیاد, عقل سے مراد اس کی یہی ہوتا ہے بنیادی طور پر. عقل سے کیا مراد ہے؟ عقل سے مراد ہے لاجک, یعنی منطق, یعنی منطق کی بنیاد کے اوپر یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ ہے, چاہے وہ لینگویج کی لاجک ہو, اس لیے کہ گرامر ہو, چاہے وہ میتھمیٹکس کی لاجک ہو, لیکن یہی ہے منطق کی بنیاد کے اوپر, وہ چیزوں کی لاجیکل بنیاد کے اوپر معنی عکس کرتا ہے یہ انٹلیکچوئل. عالم جو اس کی بالکل مقبول, اس کے ہاں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے روایت, کیا خدا سے ہم تک کیسے پہنچا, ہے نا. تو لہذا وہ وہی کہتا ہے کہ عقل وہی ہے کہ جو دین کے تابع ہو. لہذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین وہ جو کتاب علم ہے اس کے اندر شروع کرتے ہیں کہ عقل والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ خدا سے ڈر جائے, یعنی عقل کو کیسے پہچانو, اس سے پہچانو کہ کون کتنا خدا سے ڈرتا ہے, جو سب سے زیادہ خدا سے یعنی خشیت الہی کی کیفیت جس کے اندر سب سے زیادہ ہے وہ مقدم رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو, تو سمجھو وہ سب سے زیادہ یعنی عقل مند ہوگا. لہذا انٹلیکچوئل اور عالم کی جو بنیادی فرق ہے وہ اسی سے یعنی نکلتا.
ڈاکٹر یہ مطلب یہ کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل کا ظہور 18ویں صدی میں بالفرض ہوا, تو 18ویں صدی میں تک یا 17ویں 18ویں صدی تک تو انٹلیکچوئل نے مذہبی علمیت کے خلاف ایسی دلیلیں مستحکم کر دی مغرب کے اندر کہ مذہبی علمیت پر دوسری علمیت کا غلبہ ہو گیا. تو اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی اب جب کہ ایک دوسری علمیت کا غلبہ ہو چکا ہے تو اب بھی انٹلیکچوئل کا کردار اسی طرح زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا اب جو ہے وہ جیسے بیوروکریسی کا فار ایگزامپل انٹلیکچوئل سے زیادہ کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نظام کو چلا رہے ہیں صرف جب ایک دفعہ وہ بنیادیں مستحکم ہو گئیں, یا اب بھی وہ مسلسل ہم کہتے ہیں کہ ان کا رول امپورٹنٹ ہے کہ وہ بار بار اس بات کی توثیق کرتے رہتے ہیں کم از کم اسی بات کی کہ دوسری علمیت جس کی یعنی 18ویں صدی میں دریافت ہوئی اس کی مزید توثیق اور اس میں کرتے رہتے ہیں, یا اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ اس کی اگر ہم جدیدیت اور پس جدیدیت کے حوالے سے دیکھیں تو اب تو انہوں نے جدیدیت کی جیسے کچھ بنیادیں ان کی وجہ سے انٹلیکچوئلس کی وجہ سے غیر مستحکم بھی ہوئی ہیں.
ہاں میرے خیال میں یہ درست ہے اور اس کے بارے میں کوئی کلی اصول بیان نہیں کیا. ظاہر ہے اب مثلا پہلی بات یہی کہنا کہ انٹلیکچوئل 18ویں صدی میں اس کا وہ ہوا عروج ہوا, یہ خود ایک پرابلمٹک بات ہے. ظاہر ہے کہ کیا یونان میں انٹلیکچوئل نہیں تھے؟ سقراط کے بارے میں اگر پر سے یہ آپ وہ بھی کریں افلاطون اور جیسے کہ یہ کہ ارسطو اور پھر اس کے بعد رومن سلطائر میں پلینی اور سیسرو, یو نو آئی مین آپ ایسے اور کبھی تو مطلب یہ بات کم از کم تاریخی طور کے اوپر تو درست نہیں ہے, یعنی ہے نا. ہاں اگر آپ اسے یوں کوالیفائی کریں کہ سرمایہ دارانہ یعنی نظام کا تحفظ کرنے والا انٹلیکچوئل 18ویں صدی کے اندر پیدا ہوا تو یہ درست ہے. ظاہر ہے کہ یونان میں سرمایہ داری نہیں تھی یا اور دنیا میں کہیں بھی 18ویں صدی سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام نہیں تھا. اگر سرمایہ دارانہ نظام کی آپ وہی تعریف کرتے ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام خود اپنی تعریف کرتا ہے, اگر یہ آپ رکھیں تو ظاہر ہے کہ انٹلیکچوئل سرمایہ دارانہ انٹلیکچوئل 18ویں صدی سے پہلے نہیں تھا. وہ کہ ایسی دوسری تہذیبیں آپ کو بالکل ملتی ہیں جن کے اندر بالخصوص یونانی تہذیب کی جس کے اندر جو ہے مرضی رب کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے تھے بلکہ یہی منطق کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے تھے, یا کم از کم ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے ہونا چاہیے تھے. اب یونانی تہذیب کے بارے میں ہماری اطلاع جو کچھ بھی ہے اس کے مطابق لگتا تو کم از کم ایسا ہی ہے کہ یہ کم از کم سکندر اعظم کے وقت سے پہلے تک تو یہ مؤقلین جو تھے ان کی کیفیت بنیادی حکمت عملی یعنی ترویج دینے والے لوگوں میں سے نہیں تھی. میں نے ہاں اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت, یونانی تہذیب کیا تھی اور کیا نہیں تھی. لگا پہلی بات تو جو ہے وہ یہی ہے کہ میرے رائے میں اس جملے کو ہم وہ کر لیں یعنی کوالیفائی کہ سرمایہ داری نہیں بلکہ سرمایہ کہ انٹلیکچوئل 18ویں صدی میں پیدا ہوا, یہ فوکو کا جملہ ہے ایکچولی, ایک مشہور فلسفی تھا جب ابھی مرا ہے 1984 میں ماشاءاللہ ایڈ سے مرا, وہ اس کا یہ جملہ تھا کہ جو ہے انٹلیکچوئل. لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل, اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انٹلیکچوئل کا جو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ منطق کی بنیاد کی پر کرتا ہے, اچھا ظاہر ہے کہ یہ جو خواہشات نفسانی کی پرستش ہے یہ صرف تعقل کی بنیاد پہ بلکہ یہ بتاتی ہے کہ خواہشات نفسانی کی جو پرستش ہے یہ کیسے اس طریقے سے کی جا سکے کہ اس کے نتیجے کے اندر آفاقی اصول اور آفاقی حکمت جو ہے وہ اپنائی جا سکے. اس جذبے کے اظہار کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ظاہر ہے وہی ہے کہ جس کے اندر یعنی جو بنیادی طور کے اوپر یعنی آرٹ سے نکلتا ہے, آرٹ سے, آرٹ یعنی اظہار خواہشات نفسانی کا جو دوسرا تھا وہ آرٹ ہے. اس میں قریب ترین چیز جو فلسفے کا ہے وہ شاعری ہے, یعنی شاعری فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا ایک تمنا جسے کہہ نہ سکے روبرو. تو ان معنوں میں شعر جو ہے وہ آرٹ کے قریب ترین فلسفے کا آپ سمجھیے کہ غماز ہے کہ جہاں جو یعنی بنیادی طور کے اوپر تعقل ہی کو لیکن بیان آپ اس طرح میں کرتے ہیں کہ یہی میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. لہذا سرمایہ دارانہ غلبے کی جو دو تحریکیں ہیں وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, ایک ہے رومانوی تحریک رومانٹک موومنٹ, وہ بھی 18ویں صدی سے شروع ہوتی ہے, اس کے مفکرین بھی پارٹ اینڈ پارسل تھے, اور دوسری ظاہر ہے کہ یہ انلائٹمنٹ کی تحریک, دونوں رومانوی تحریک اور یعنی انلائٹمنٹ کی تحریک دونوں ساتھ ساتھ چلنے والی کی ہے, اور ایک نفسانیت یعنی نفسانی جذبات کا جو ہے وہ یہی آرٹسٹک ایکسپریشن ہے اور دوسرا اس کا سائنٹیفک ایکسپریشن ہے. یعنی یہ کیا یہ سائنس ہے, یہ لاجک کی جو ہے وہ کیا سائنس ہے. تو سائنس اور آرٹ اکیلی بات ہم کہ یہ جاوید بھائی کی بات بالکل صحیح ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم میں لگتا ہے ایسا جیسے ان کی سائنس جو ہے وہ تو کسی نہ کسی حد تک شکست خوردہ ہو گئی اور کسی نہ کسی حد تک وہ اپنے آفاقی دعووں سے ریٹریٹ کرنے پہ مجبور ہو گئی, یہاں تک کہ ایسے یعنی ان کے اپالوجسٹ جیسے ہیبر ماس یا گدانا یہ لوگ بھی اس کی پوزیشن میں آ, لیکن ان کی جو آرٹ ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو لیکن یہ کہ یہ ہماری خواہش یہی ہے کہ نفس کی پیروی کی جائے, ان کی آرٹ جو ہے وہ بہر صورت شکست خوردہ نہیں ہے. پوسٹ ماڈرنزم یہی کہتی ہے, پوسٹ ماڈرن ان کی آرٹ یعنی وہ کہتے ہیں جو طرز زندگی ہم اس خواہشات نفسانی کی پرستش کی بنیاد کے اوپر تابع نہایت خوبصورت ہے اور وہ بڑا یعنی حسن کی اس کی بات ہے. یہ بھی یونانی اس سے ملتا ہے کہ یونان کے ہاں بھی جو بنیادی قدر تھی وہ حسن پرستی تھی. لہذا آج بھی ایک معنی کے اندر وہ عقل کی جو ان کی شکست ہے یا منطق کی جو شکست ہے وہ ان کی وجدان کی شکست نہیں لگتی, اور ایسا لگتا ہے کہ وجدانی بنیادوں کے اندر خواہشات نفسانی کی بنیاد پر قائم شدہ تہذیب کی اٹریکٹیونیس بالخصوص انٹرٹینمنٹ کے ذریعے اور ماس انٹرٹینمنٹ کے ذریعے فروغ دینے کے محاذ کے اوپر یعنی شکست نہیں کھائی, اور یہ وہاں سے ریٹریٹ کم از کم ویسی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جیسی ریٹریٹ ہمیں یعنی آج کی فزکس میں یا آج کے فلسفے میں یا آج کے معاشیات سوشل سائنسز میں نظر آتی ویسا. تو یہ بھی ایک بہت یعنی اہم بات ہے. تو یہ, یہ, یہ اور یہ اس سطح کے اوپر مقابلہ بھی ویسا نہیں ہے, یعنی اس سطح کے اوپر ظاہر ہے کہ مقابلہ ویسا ظاہر ہے کہ یہ جو اس سطح کے اوپر جو مقابلہ کیا ہے کیا نہیں وہ ابھی جو ہے ابھی نیچے سروں میں ہے مگر یہ اور اب تو واغلا تو وہ ہے. لیکن یہ کہ یہ جو حسن یعنی اس کے اوپر تو جیسے کہیے کہ ان کا ایمان بالکل مصدقہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عقلی بنیادوں کے اوپر ہم اس تہذیب کی آفاقیت کو ثابت نہ کر سکیں اور ہمیں ریٹریٹ کرنا پڑے ان یونیورسلسٹ پوزیشن سے جو ہم نے 19ویں صدی میں اختیار کی تھی. لیکن جہاں تک اس کے حسن کا تعلق ہے اس نظام زندگی کے حسن کا تعلق ہے تو وہ تو بالکل اس کے اوپر تو سب قائل ہے, چاہے وہ انارکسٹ ہو اس طرح کی ہو قوم پرست ہو لبرل ہو کوئی بھی ہو, وہ اس نظام زندگی کی جو حسن ہے اور جو جیسے کہیے کہ وہ مواقع فراہم کرتا ہے کر گزرنے کے, جو کچھ بھی تم کرنا چاہو, تو یہ اس کی جو یعنی انسانی یعنی مواقع اس کے تو کوئی نہیں. تو ان معنی میں پوسٹ ماڈرنزم جو وہ کہتی ہے کہ اگر فرض کرو ہم ناکام بھی ہو گئے اس بات میں کہ ہم عقلی بنیادوں کے اوپر توجہ نہیں بیان کرتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جو نظام زندگی ہم نے وہی نظام زندگی ہے جس کے نتیجے کے اندر سب سے زیادہ حسن اور سب سے زیادہ افادیت یعنی فروغ پا. یوٹیلیٹیرینزم بھی بنیادی طور پر رومانٹک تصور ہی ہے, قریب ترین اقلیت وغیرہ.
ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے اگر کارٹ کی اس کو ہم دیکھیں اور لائف اسٹائل کو فورن کی, تو اس میں کیا حسن رہ جاتا ہے؟
نہیں, یہ غیر متعلق سوال ہے. اس کا جس بحث ہم اس وقت کر رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں.
کلچرل ہیروز.
اچھا, پہلا جو سرمایہ دارانہ نظام کو کرنے کے لیے کہیے کہ برپا کرنے کے لیے جو فرد کردار ادا کرتا ہے وہ سرمایہ دارانہ انٹلیکچوئل. اب یہ دوسرے آدمی جو دوسرا
کلچرل ہیروز.
جی,
اس ریاستی نظام میں چونکہ تمتع فلرز اور نفسانی خواہشات عمل کے تعین کی بنیاد بنتی ہیں, لہذا ایسے لوگوں کو پروجیکٹ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو اس میں کامیاب ہو جائیں. عموماً یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اسپورٹ مین نمبر ون. لبرل نظاموں میں کھیلوں کی خاص اہمیت ہے. لوکل سطح سے لے کر ملکی اور بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کا ایک مستقل سلسلہ لبرل ریاستوں کے تعاون سے جاری رہتا ہے, اور مختلف قسم کے کھیل کھیلنے والوں کو ہیروز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. نمبر دو, میڈیا سے وابستہ افراد. ڈراموں, فلموں, میوزک, ایڈورٹائزنگ اور فیشن انڈسٹری سے وابستہ افراد بھی ان ہیروز میں شامل ہیں. نمبر تین, سائنسدان. سائنسز سے وابستہ افراد, جن میں فزیکل اور سوشل سائنسز سے وابستہ افراد, یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے کائنات کی طبعی قوتوں پر انسان کا غلبہ اور اختیار بڑھا دیا ہے, اور اس اختیار کو بڑھانے کا مقصد تمتع فی الارض ہے. ایک زمانے میں یہ فزیکل سائنسدان ہوتے تھے, آج کل میڈیسن اور بایو ٹیکنالوجی سے وابستہ افراد کی خصوصی اہمیت ہے. ان تین قسم کے لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ یہ معاشرے کے رول ماڈل بن جائیں. لوگ ان کلچرل ہیروز کو بزرگان دین کی جگہ رکھنے لگیں, اور علماء اور صوفیہ کو بیوقوف سمجھنے لگیں, اور اصلی عوامی لیڈرشپ کا منصب ان تین طرح کے لوگوں کے پاس آ جائے. اصلی عوامی لیڈرشپ عموماً سیاسی نہیں ہوتی, بلکہ اصلی عوامی لیڈرشپ ان کلچرل ہیروز کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے. ان کلچر ہیروز کے فین اپنی زندگی میں ان کا طرز زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کلچرل ہیروز. کلچرل ہیروز پہ ختم ہو گیا, اس پہ کوئی ڈسکشن ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آگے ٹیکنوکریٹ.
مطلب یہ کہ وہی ایک جملے میں ارز کریں تو یہ کہ وہی خواہشات, یعنی کیسا بننا چاہتا ہے, مطلب بچہ جو ہے وہ کیا بننا چاہتا ہے, عمران خان یا یہ کہ وہ کوئی بھانڈ, مجھے یاد نہیں آ رہے بھانڈ حضرات کے نام, یا آئنسٹائن یا وہ نو جیسے کہ یہ کہ ہیبر ماس کے یہ وہ. تو جو لوگ علماء کی جگہ لیتے ہیں, جو پیر کی جگہ لیتے ہیں بنیادی طور کے اوپر, جو پیر کی جگہ لیتے ہیں, ہماری معاشرت میں انسان بنیادی طور کے اوپر اپنے آپ کو پیر کے حوالے کرتا ہے. ہندوستان کے اندر پہلی تہذیب اسلامی نے جو فروغ پایا تو وہ صوفیہ کرام کے حلقہ ارادت کی. تو پیر کی جگہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ جو لیتا ہے تو وہ عمران خان یا گویا یا جیسے کہیے کہ آئنسٹائن یا یہ اسی کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے وہ یعنی وہ ہے. تو جیسے وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ 19ویں صدی کا, کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کمبخت جب نیپولین تیری عمر کا تھا تو اس وقت وہ اپنی جماعت میں فرسٹ آتا تھا, تو بیٹے نے کہا کہ اور جب تمہاری عمر کا تھا تو وہ فرانس کا فرما روا تھا. مطلب رول ماڈل نیپولین تھا, رول ماڈل آپ کا اسپورٹس مین ہے یا انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنے والا ہے یا سائنسدان اور سوشل سائنسدان ہے, اور اسی کی وجہ سے وہ اب سرمایہ دارانہ اصلیت کو فروغ دیتے ہیں. سرمایہ دارانہ اصلیت کو فروغ دینے کے لیے جو دوسرا کردار ہے وہ یہ کلچرل رول ماڈل کا. جی
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سرمایہ دار نظام ان کلچرل ہیروز کی جیسے اہمیت ہے, اگر بالفرض ہم کہتے ہیں کہ کلچرل ہیروز کی اہمیت تو نہیں بلکہ ان کو ختم کیا جائے, تو اس کے لیے ہم یہی اپنا رسوم و رواج کی حوالے سے بات کر رہے ہیں.
مطلب یہ کہ اگر آپ کو اس سطح کے اوپر سرمایہ داری سے مقابلہ کرنا ہے تو ان رول ماڈلز کو اور ان انٹلیکچوئلس کو ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے, یعنی ان کی جو حاکم جسے کہ پرسویسو پوزیشن ہے تو اس کو غیر معتبر بنانا ہے. اب اس کو غیر معتبر بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ تاریخ اسلامی ہی سے آپ کو دیکھنا کہ کیسے معتزلہ کو شکست دی گئی فقہا نے اور جیسے کہیے کہ صوفیہ نے اور متکلمین نے کیسے ان کو شکست دی, کس طریقے سے. جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آٹھویں نویں صدی عیسوی میں یہ جو سرمایہ دار انقلاب ہے یہ مسلمان دنیا میں آتا ہے, اس لیے کہ شروع تو یہ سب فارابی سے اور ابن سینا سے اور ان لوگوں سے ہوا نا, تو یہ جو اس کی ابتدا ہے یہ تو وہاں شکست کھانے کے بعد اسپین اور سسلی کے ذریعے پیٹر آبی لارڈ اور یہ تمام لوگوں نے یہ اور اسپین سے ابن رشد کے پیروں نے وغیرہ سیکھ کے پھر یورپ میں, ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ سرمایہ دارانہ نظام جڑ پکڑتا وہ تو, اس لیے کہ آخرکار یونانی فکر کو کس نے زندہ کیا, پلاٹون کے مردہ خوشوں کو جلایا, ارسطو کو زندہ پھر کر دکھایا, ایٹسٹرا, یہ تو سب معتزلہ نے کیا تھا نا یا دوسرے گمراہ فرقوں نے, تو اس کو تو علماء اسلام نے فقہا نے صوفیہ نے جسے کہیے کہ متکلمین نے شکست فاش دے دی, وہ نہیں بن سکے نہیں. اور جو عوامی قیادت کی بنیاد بنی اسلامی تہذیب نے جس کو محفوظ رکھا وہ تصوفی تھا, تصوفی کی بنیاد کی بنا عوامی تحریکیں جو ہماری ہیں وہ تو سب صوفیہ کرامی کی تحریکیں ہیں, اور جس حد تک وہ صوفیہ کرام کے کام مستفید نہیں ہوتی اتنی اس حد تک وہ عوام کے اندر یعنی تاثر نہیں پیدا کر سکتی یا تاثر زائل ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو عوامی تحریک. لہذا اگر آپ کو انٹلیکچوئل اور کلچرل ہیروز کو ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے کہ تحریک اسلامی کا جو اصلی دھارا ہے عوامی دھارا وہ فروغ پائے, کیونکہ ناممکن ہے کہ اہل تصوف اور جیسے کہیے کہ جو انہوں نے طریقہ ہے یعنی تعلق ہے اس کے علاوہ کہیں اور سے کوئی وہ ہو سکے, ورنہ ایسا نہیں ہو. لہذا اسلامی رسوم و رواج کو عام کرنا اور ان کو پاک کرنا جیسے کہ یہ کہ ان چیزوں سے کہ جو وہ ان کے اندر گھسائی وغیرہ, اس کی بنیاد کے اوپر اسلامی اصلیت کو فروغ دینے یعنی دل سے بات کرنے کی, یعنی یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دل بدلنے, یعنی یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے بنیادی طور پہ کیا کرتی ہے دل بدل دیتی, یہ عقل سے بحث نہیں کرتی, اس کی جو بنیادی پروڈکٹ ہے وہ امیج, وہ امیج ہے, اٹ از امیج, وہ ایک امیج دیتی جس کے ارد گرد لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں, تو وہ اس امیج کے مقابلے کے لیے اور اس دل کے اوپر اثر کرنے کے لیے تو آپ کے پاس جو آپ کی تاریخ سے جو نکلتا ہے تو وہ تو یہی ہے تصور کی بنیاد. جی
ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ
یہ تیسرا
ہے. ٹیکنوکریسی اور بیوروکریسی بھی سرمایہ دارانہ ریاستوں کے انتظام سے متعلق خاص چیز ہے, یہ ایسی اشرافیہ ہوتی ہے جو سرمایہ داری کے مجموعی مفادات کی بنیاد پر انفرادی سرمایہ دارانہ عمل کی تحدید اور ترتیب کرتی ہے. یہ ایسی اشرافیہ ہوتی ہے جو سرمایہ داری کے مجموعی مفادات کی بنیاد پر انفرادی سرمایہ دارانہ عمل کی تحدید اور ترتیب کرتی ہے. اس کا اپنا مفاد اس میں پنہاں ہوتا ہے کہ سرمایہ داری کے مجموعی مفادات کتنے حاصل ہو رہے ہیں, ان کو سرمایہ کے مجموعی مفادات کے نمائندوں کے طور پر قبول کیا جاتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام کا ایک مستقل مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں کوئی ایجنٹ ایز اے ہول پیدا نہیں ہوتا, مارکیٹ کا جو طریقہ اور نظم قائم ہے اس میں ہر کمپنی اپنے مفادات کی نگرانی اور تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہوتی ہے, اس کو صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ اس کا منافع زیادہ سے زیادہ ہو جائے, اس لیے اس نظم میں عمومی سرمایہ کے تحفظ کے نمائندے ریپرزینٹیٹو آف کیپٹل ان جنرل نہیں ہوتے, مثلا جو اس بات پر نظر رکھ سکیں کہ کوئی مخصوص کمپنی اپنا منافع زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کام تو نہیں کر رہی جس سے مجموعی بڑھوتری سرمایہ کو روکا جا رہا ہے. تو ٹیکنوکریسی اور بیوروکریسی یہ بتاتی ہے کہ تمتع فی الارض کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر مجموعی سرمایہ کے ایجنڈوں کا رول ادا کریں. ان کی ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ اور امپارشلٹی سرمایہ دارن نظام سے وابستہ ہوتی ہے. اس کے لیے انہیں مخصوص امتحانی نظام سے گزار کر سامنے لایا جاتا ہے، اور عوامی نمائندوں کے برعکس ان کی حیثیت ایک مستقل نوعیت کی ہوتی ہے. قانون سازی میں بھی یہ اہم رول ادا کرتے ہیں. یہ کسی بھی سرمایہ دارانہ نظریے پر ایمان رکھنے والے ہو سکتے ہیں، چاہے لبرل ہوں یا مسلم قوم پرست یا کمیونسٹ. سرمایہ دار نظام کا تقاضا ہے کہ ایسا گروہ مستقل تیار ہوتا رہے، اور یہ نظریاتی گروہ برسر اقتدار بھی ہو اور اس کا اقتدار مقبول عام بھی ہو.
اس سے پہلے ہم تو یہ کہتے رہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا کوئی مجموعی مفاد، کوئی طبقہ نہیں ہے جو اس کے مجموعی مفادات کا تحفظ کرتا ہو، اور دوسرے کہ یعنی بیوروکریسی بھی تو کسی ایک ملک کی بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ اپنے ملک کے ایک مفاد کے لیے ایک پورے نظام کو چلانے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ مجموعی مفادات کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہاں مطلب میں عرض کر سکتا ہوں کوئی اور گفتگو. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب جیسے بھائی نے فرمایا دو متضاد باتیں ہم کر رہے ہیں. ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کا اصولاً کوئی ریپرزینٹیو ان جنرل نہیں ہوتا. نمبر دو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی ریپرزینٹیو ان جنرل ہوتی. تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ کیسے کہی جا سکتی؟ اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں ہو کیا کوئی اور اس تضاد کے اوپر کچھ سوچنے یا کہنے کی گفتگو کرے گا، پھر سے میں عرض کر دوں تضاد یہ ہے کہ نمبر ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کا فطرتاً یعنی سرمایہ دارانہ عمل کے نتیجے میں ایک ریپرزینٹیو ان جنرل پیدا نہیں ہوتا. نمبر دو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی یہ ریپرزینٹیو ان جنرل کا فرض ادا کرتی ہے.
میرے میں یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کو بہرحال ظاہر ہے، اب اس میں تو ایک مسئلہ ہے جس کو میں نہیں بیان کر سکتا کہ اب چونکہ سرمایہ دار نظام عالمی ہو گیا ہے، تو اگر ہم سرمایہ دار نظام کے نمائندے سے مراد لیں کہ اس کو عالمی نمائندہ ہونا چاہیے، تو ظاہر فی الواقع اس وقت عالمی ریاست تو قائم نہیں ہے، لیکن ایک نیشن اسٹیٹ کے اندر بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری انفرادی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے اس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ سرمایہ کی بڑھوتری کو اس ملک کے اندر کم از کم مجموعی نقصان اس کو ہو سکتا ہے. تو اب یہ ظاہر ہے فطرتاً تو ایسا طبقہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو خاص امتحانی نظام سے گزار کے، خاص تربیت سے گزار کے اس کے مفادات اس چیز سے وابستہ کر دیے جاتے ہیں بہرحال، کہ وہ اس چیز کی نگرانی کرتا رہے کہ سرمایہ کے مجموعی مفادات سے ڈیویشن کم از کم نہ ہو. تو یہ ایک مخصوص اسٹیٹ کے اندر تو ہوتا ہے، اور یہ پیدا کیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے ایک امتحانی نظام سے گزار کے، پھر ان کی تنخواہیں سب کچھ اسی سے متعلق کر دی جاتی ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھتے رہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جو مجموعی وسط ہے اس سے کوئی ڈیویشن تو نہیں کر رہا. یا جیسے ایک امپائر ہوتا ہے تو امپائر بھی تو بہرحال اس کا کسی سے مفاد وابستہ نہیں ہوتا، بٹ وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ رول آف دی گیم کم از کم جو ہے وہ سارے فالو ہوتے رہے.
ڈاکٹر صاحب اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جو یعنی جس بھی لحاظ سے سرمایہ دار نظام نے ایک گلوبل شکل اختیار کی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو جیسے ایک گلوبل سچویشن میں اگر جو عالمی ادارے جن کو ہم کہتے ہیں ان کے وہ ایک بیوروکریسی کے تحت چل رہے ہیں اور وہ ایک مفادات حصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس میں کامیاب کس حد تک ہو سکتے ہیں نہیں وہ
مطلب ایک بات یہ دیکھیے سرمایہ داری کی ایک بنیادی کمزوری ہے جس کی طرف این آر کے حضرات مستقل نشاندہی کرتے ہیں. سرمایہ داری کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان خدا ہے، یہی سرمایہ داری کا دعویٰ ہے، یا یہ کہ اسے خدا بننے کی جستجو کرنا چاہیے. اب جیسے بھائی نے فرمایا اور یہ ایک اہم بات ہے کہ اب اس کی تشریح دو مختلف ہیں، انسان خدا ہے اس کی دو تشریحات ہیں. ایک وہ تشریح ہے جو کانٹ کی تشریح، وہ تشریح یہ ہے کہ ہر فرد اپنی ذات میں یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ خدا بن جائے، اس کو محض اس صلاحیت سے آشنا کرنے کی ضرورت، آشنا کر دیجیں گے تو پھر وہ خدا بن جائے گا. دوسری تشریح وہ ہے کہ جو ہیگل اور مارکس سے نکلتی ہے کہ انسان خدا نہیں ہے، انسانیت خدا ہے. انسانیت یا ہیومینٹی جسے وہ کہتے ہیں وہ خدا ہے. ان معنوں میں یہ جو بھائی ہمارے یہ اس کی نہیں رکھتے صلاحیت کہ خدا بن جائیں, لیکن یہ مثلا آئی ڈونٹ نو پٹھان ہیں اور پٹھان بحیثیت مجموعی یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ کہ خدا بن جائے, یا یہ مزدور ہیں تو مزدور طبقہ جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ خدا. کوئی نہ کوئی جیسے کہیے کہ معاشرت تو ایسرت ضروری ہے کہ جس کے اندر وہ تمام کمزوریاں جو ان کے اندر موجود ہیں بحیثیت ایک فرد کے رفع کر دی جائیں دوسرے افراد کے تعاون کے نتیجے میں اور دوسرے کے تعلقات کی بنیاد کے اوپر, اور ایک ایسی اجتماعیت قائم کی جائے جو بحیثیت مجموعی جد و جہد کرے خدا بننے کی, جس کا یہ ایک حصہ بھی. اب لبرلزم جو ہے وہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یعنی اشتراکیت اور نیشنلزم ایک طرف اور انارکزم دوسری طرف, ان کے بین بین ایک صورت لیتی ہے, اور اس سوال کے اوپر کہ کمیونٹی کیا ہے کوئی واضح جواب نہیں دے پاتی. عملاً تو لبرلزم نیشنلسٹ ہی ہوتی اور وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا لبرل ریاستوں نے کیا کیا, لبرل ریاستوں کا وقوع کہاں ہوا ہے, لبرل ریاستوں کا وقوع ہوا ہے قومی ریاستوں کے اندر بھی, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لبرل ریاست غیر قومی ریاستیں ہوئی ہیں, نہیں, انگلستان بنا, فرانس بنا, جرمنی ایٹسٹرا. تو مطلب یہ کہ انہوں نے اصولاً تو اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ قومی حد بندیوں کی بنیاد پر ہی یہ اجتماعیت ہوگی, کہ جو کچھ بھی ان کی ذاتی کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ خدا نہیں بنتا, وہ پاکستان وہ چیز ہے کہ جو وہ ان کمزوریوں کو رفع کرے گا. لہذا وہ چیز جو اصولاً سرمایہ داری کے اندر پیدا نہیں ہوتی یعنی اجتماعیت, یہ سرمایہ داری سے اجتماعیت نہیں نکلتی, یہ انہیں لینا پڑتی ہے کہیں اور سے, وہ مذہب سے بھی لے سکتے ہیں. جیسے مسلم قوم پر اگر یہ کہیں کہ نہیں پاکستان کیا بلا ہے, یہ کچھ نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں کہ وہ پین اسلامزم یعنی یہ کہ وہ جو ہے وہ جمال الدین افغانی کا تصور وغیرہ, یا یہ کہ ایٹسٹرا کچھ ایسا اسلام سے بھی نکل سکتی ہے یعنی مذہب سے بھی نکل سکتی ہے وہ اجتماعیت کا وہ تصور, امت ہے قوم ہے اور میں بنیادی طور کے اوپر مسلمان ہوں, مسلمان یہ فیصلہ کریں گے کہ یو نو ایٹسٹرا, وہ تمام تعفل کے جو اصلی رقم مسلمان ہیں ایٹسٹرا, یا قوم سے بھی نکل سکتی ہے, طبقے سے بھی نکل سکتی ہے, مزدور ہوں مزدور کی بنیاد پہ نکلے گا وغیرہ ایٹسٹرا. فطرتاً سرمایہ داری نہیں بتاتی, یہ سرمایہ داران تب تو نہیں بتاتا کہ اجتماعیت کیا ہونی چاہیے, یعنی اصولاً کوئی اجتماعیت کا وہ ظہور نہیں ہوتا, لیکن عملاً ایک اجتماعیت کی اسے ضرورت ہوتی ہے, اور جیسے جیسے وہ اجتماعیت تحلیل ہوتی جاتی ہے اس کا تحکم تحلیل ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو حکم لگانا اجتماعیت ہی کے ذریعے اور اجتماعیت کے اوپر ہی تو حکم لگائیں گے, اگر سب آزاد ہیں اکیلا ہر آدمی بالکل ہے تو پھر تحکیم کی کیا بات, پھر تو وہی انارکسٹ والی بات ہے کہ سب کو چھوڑ دو وہ جو مرضی ہے, تو پھر لبرلزم کی تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. لبرلزم کوئی انارکزم تھوڑی ہے, لبرلزم تو انارکزم کے تحدید کا طریقہ ہے, اس کو محدود کرنے کا, کہ اس حد تک تو لبرلزم ہے وہ نہیں ہے. مطلب کیا کیسے کس بنیاد پہ لبرلزم کرتی ہے, وہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پر, یعنی جو چیزیں ماورائے گفتگو ہے وہ ہیومن رائٹس ہیں, پراپرٹی کا رائٹ اور لائف کا رائٹ اور کانشنس کا رائٹ, یہ بولے. لہذا ایک جد و جہد اس کی کرنا پڑتی ہے کہ ایک ایسا طبقہ اور ایک ایسا گروہ مستقبل پیدا کیا جائے جو یہ بتائے کہ جو بھی اجتماعیت آربیٹریلی سرمایہ دارانہ نظام نے تعمیر کر لی ہے, چاہے اس کا نام پاکستان رکھو, چاہے اس کا نام رولنگ یہ کہیے کہ ورکنگ کلاس رکھو, جو بھی اجتماعیت اس نے اپنے لیے تعمیر کر لی ہے کسی بنیاد کے اوپر بھی, جو غیر سرمایہ دارانہ بنیاد لازمن ہوتی ہے, جو وہ اجتماعیت تعمیر کرتی ہے سرمایہ دارانہ بنیاد تو نہیں کرتی, سرمایہ دارانہ کوئی نہیں بتاتا کہ قوم کیسے بنے گی, کلاس کیسے بنے گی, یہ نہیں. جو بھی اجتماعیت اس نے تعمیر کر لی ہے اس کی مجموعی مفاد کیا ہے. اب جب ہم کہیں فرض کر جو سرمایہ دارانہ نظام نے اجتماعیت یہاں تعمیر کی ہے اس کا نام ہے پاکستان, اب ہم یہ سوال کریں گے کہ جناب پاکستان کا اجتماعی مفاد کیا ہے, تو پاکستان کا اجتماعی مفاد سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہے کہ بہت ہی سرمایہ کی رفتار پاکستان کے اندر تیز سے تیز ہو, یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا اجتماعی مفاد اس اجتماعیت میں جسے وہ پاکستان کے طور کے اوپر تعمیر کر چکی ہے, کہ سرمایہ دارانہ بڑھوتری کی رفتار تیز سے تیز. اب اس کی ذمہ دار کون ہے, جو مستقلاً اس کی ذمہ دار وہ ہے ٹیکنوکریسی اور بیوروکریسی. ٹیکنوکریسی اور بیوروکریسی کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ پاکستان کی رفتار سرمایہ بڑھوتری رفتار بڑھوتری سرمایہ کو محمیز کس قسم کی ادارتی صف بندی اور کس قسم کی پالیسی سازی کے ذریعے کی جا سکتی اور اس کی کامیابی اور ناکامی یعنی اس کی سرمایہ سے تمتو کا کردار یہی کا پیمانہ یہی بن جاتا ہے کہ وہ کتنی اس اجتماعیت کی سرمایہ دارانہ عمومی مفاد کو فروغ دینے میں کامیاب ثابت ہوتی. یعنی ہونا یہ چاہیے, اب جس حد تک یہ نہیں ہو پاتا اس حد تک ظاہر ہے کہ وہ اجتماعیت سرمایہ دارانہ نہیں ہوتی, وہ کچھ اور ہوتی ہے نا. تو اب یہ کہنا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے, بیروکریٹوں میں نے ایم اے کیا, کلرک ہوا, وہ مڈل پیئر تھے, وزیر ہوئے, اس ٹائپ کی بات. یہ کہنا کہ اصل میں سرمایہ دارانہ تعقل یہاں غالب نہیں ہے. اگر میں نے ایم اے کیا مجھے ہی وزیر ہونا چاہیے, تو جو مڈل فیل تھا اسے کلرک ہونا چاہیے تھا, لیکن الٹا ہوا تو یہ سرمایہ دارانہ تعقل کے یعنی خلاف بات ہے, وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ جو اجتماعیت سرمایہ داری نے تعمیر کر رکھی ہے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں, اس کے اندر بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی کو جو رول دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا کہ اس اجتماعیت کے سرمایہ دارانہ مفادات کے فروغ کے لیے مستقل جد و جہد کرتی رہے بذریعے ادارتی صف بندی اور بذریعے پالیسی سازی. اچھا یہ سوال, اب یہ جو عالمگیری سوال ہے تو یہ سوال ہے کہ ظاہر ہے جیسے جاوید بھائی نے فرمایا, بالکل درست فرمایا کہ ظاہر ہے سرمایہ داری کا خود تو کسی سرمایہ کا کسی ملک سے کوئی تعلق نہیں, ظاہر ہے کہ جیسے اسی وجہ سے یہ ہے کہ اپنی اجتماعیت وہ پیدا نہیں کر سکتا, وہ تو سیال پیور کوانٹیٹی ہے کہ جو مستقل اپنی بڑھوتری کے گردش کر رہا ہے, ہر سیاست کا جذبہ ہے جو ہر جگہ ہر ایک کو مستقر کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ جسے کہیے کہ ہرس و حسد فروغ ابو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو اجتماعیت اس نے قائم کی ہے ابھی تک, جو اجتماعیتیں اس نے قائم کی ہیں ابھی تک وہ قومی اجتماعیتیں ہی ہیں, لہذا عملاً جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو سرمایہ کی اصل نمائندہ قوم ہے. یعنی 18ویں صدی کے اندر کشمکش رہی اور ایسی کوئی قوم سامنے نہیں آ سکی, 19ویں صدی میں یہ قوم برطانیہ تھی, 20ویں صدی کے پہلے یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ قوم امریکہ ہے. اور امریکہ کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ جو امریکہ کی جو جیسے کہیے کہ مفاد میں ہے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا عمومی مفاد وہی ہے جو امریکی قوم کا مفاد ہے, گو کہ امریکہ ایک قومی ریاست ہے لیکن اصولاً اور عملاً وہ سرمایہ دارانہ نظام کی ریپرزینٹیٹو ریاست ہے. اچھا آج بہت سے سرمایہ دارانہ حضرات اس چیز کو وہ کرتے ہیں, مثلا ابھی یہ جو کرائسس آئی ہے تو اس کے اندر جو ڈومیننٹ, اگر آپ لوگوں نے فائنینشیل ٹائمز دیکھا تو جو ڈومیننٹ بحث ہے اس وقت یہی کہتی ہے کہ سرمایہ دارانہ کے مرکز کو امریکہ سے شفٹ ہو جانا چاہیے چین اور ہندوستان, اصل سرمایہ دارانہ مفادات کی تحفظ ریاستیں جو اب ہیں وہ چین اور ہندوستان ہیں, امریکہ نہیں ہے. امریکہ کا زوال تو نام یعنی نہیں ڈالا جا سکتا اور نہیں ختم, اور اگر امریکہ نے اس کرائسس سے ریوائو کیا بھی تو وہ چین اور ہندوستان بالخصوص چین کی مدد ہی کی بنیاد کے اوپر ہوگا وغیرہ نہیں ہوگا. تو آئندہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اور ریاست آ جائے, آئندہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک عالمی ریاست قائم کر لے کہ جو پھر واقعہ یعنی یونیورسل ہو جائے وغیرہ. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میری بھی یہی رائے ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا, بالکل ممکن ہے وغیرہ, تو یہ نہیں جانتے. لیکن جو اصولی بات ہے جس کی طرف کہنا وہ دو ہیں. نمبر ایک یہ کہ چونکہ سرمایہ دارانہ اجتماعیت خود بخود پیدا نہیں ہوتی, سرمایہ داری کو کسی اور چیز سے مدد لے کے اجتماعیت قائم کرنا پڑتی ہے, لہذا لازمن اس اجتماعیت کو مقدس تصور کر کے یعنی سب سے پہلے پاکستان 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 ایک یہ مقدس ہے, یعنی اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ پاکستان یعنی کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے, نہیں, سب سے پہلے پاکستان یا مزدور, سب سے پہلے مزدور پرولیٹیریا یا واٹ ایور جو بھی ہے, اس کے جو مجموعی مفادات ہیں وہ سرمایہ کے مجموعی مفادات ہیں, پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ سرمایہ کے مزدور کے جو مفادات ہیں, ان مفادات کی نگراں اور محافظ طبقہ جس کی اپنی سرمایہ سے ایکسس اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ مزدور کہ وہ پاکستان کو یا مزدور کو کتنا اس کے مجموعی مفادات کو حاصل کرنے میں مددگار ہو, اسے کہتے ہیں ٹیکنوکریسی اور بیوروکریسی. اور یہ ٹیکنوکریسی اور بیوروکریسی تیسری وہ عامل ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ اقلیت اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ
ڈاکٹر صاحب یعنی ہم اس ان کے اس دعوے کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ کا مفاد ہی مجموعی عالمی مفاد سرمایہ داری کا عالمی مفاد اسی میں ہے تو اس لیے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ سرمایہ داری کے ایک عالمی مفاد
اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی بیوروکریسی امریکہ کے مجموعی مفادات کو تحفظ اور ان کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ اسمپشن کہ امریکہ فی الواقع عالمی سرمایہ داری کا ریپرزینٹیو ریاست ہے یا نہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں یہ تو صرف یہ تو پیورلی ہے کہ امریکہ کے پاس ایک ایسی فوج ہے جو سب کو شکست دے سکتی لہذا اگر کسی نے اس چیز کو اس دعوے کو چیلنج کیا تو امریکی فوج اس کو اپنے دعوے کرنے کی ہوگی لیکن سرمایہ داری کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے آخرکار سوویت یونین جو ٹوٹا تو اس کی فوج نے تو کچھ بھی نہیں کیا سوویت یونین ٹوٹ گیا اس کے پاس نیوکلیئر بم ویسے ہی رکھے رہے فوج نے کیسے کیا ہو سکتا ہے کہ چین اور ہندوستان کے تفریق کو امریکہ تسلیم کر لے اس کی فوج کچھ نہ کرے اس جس طریقے سے سوویت یونین نے کچھ نہیں کیا لیکن اصولاً امریکہ کے پاس اس وقت وہ قوت موجود ہے جس کے نتیجے میں اپنے وہ اس دعوے کو بچا سکتی وہ جا کے چاہے یا کم از کم اس کی کلیم تو یہ ہے کہ وہ جا کے چین کے اوپر وہ فوج میں بھی وہ تو آپ سمجھیے کہ وہ فوج جو ہے وہ تو باجوڑ پہ قبضہ نہیں کر پاتی چین کے اوپر کیا قبضہ کرے گی تو وہ اس کی لمیٹیشن ہے لیکن کوئی جا کے ایسی دلیل تو امریکہ نہیں دے سکتا کہ نہیں ہم ہی ہیں اور کوئی دوسرا نہیں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں پھر قوت ہے اس کے پاس جو دوسری چیز وہ ہے قوت ہے نافذ وہ کرتا اب وہ قوت کے بھی اپنے لمیٹیشن ہیں کہ کتنے ہوئے کیا نہیں ہو سکتا تو یہ وہ کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں کہ امریکی خود ہی کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو چین ہے اب ہم کیا جیسے وہ روسیوں نے کہا گئے ہمیں سوویت یونین نہیں چاہیے لانا تو سوویت یونین ہم تو یہ کہ ایک لبرل سرمایہ دار نظام چاہتے ہیں امریکہ ہمارا اصلی دوست ہے کیا لڑائی دنگا فساد کچھ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے لیکن امریکہ کا دعویٰ ابھی تک جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہی بین الاقوامی سرمایہ داری کے اصلی ریپرزینٹیو ہیں چنانچہ ہماری بیوروکریسی جب ہمارے اجتماعی مفادات کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اصولاً عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے مفادات کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے جی
چوتھی جو چیز ہے آرمڈ فورسز ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے یہ سرمایہ داری کو لاحق خطرے کے وقت سامنے آتے ہیں اور سرمایہ داری کا آخری دفاع یہی لوگ کرتے ہیں ہر ملک کی عموماً اپنی آرمی پولیس اور ریزرو وغیرہ ہوتی ہے اس پہ بس اتنا ہی اس میں موجود ہے جی
تو میں نے ایسے کو گفتگو کرنا چاہیں پھر سے پڑھنا ہو سکتا ہے
نہیں وہ تو پھر الگ ہے بس ڈاکٹر صاحب آپ نے یعنی جو فرمایا تھا اس کے بارے میں اتنا ہی تھا اگر اور کوئی ڈسکشن اس کے نتیجے میں
ہاں یہ آرم فورسز والا جملہ پھر سے پڑھنا
آپ نے فرمایا تھا اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں یہ سرمایہ داری کو لاحق خطرے کے وقت سامنے آتے ہیں اور سرمایہ داری کا آخری دفاع یہی لوگ کرتے ہیں ہر ملک کی عموماً اپنی آرمی پولیس اور ریزرو وغیرہ ہوتی ہے
اب یعنی اس پہ جو گفتگو ہوئی ہے کہ سرمایہ داری کو خطرہ یعنی پرابلمٹک ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے اس کے اوپر نہیں اب سرمایہ داری کو بنیادی خطرہ کیا ہے یہاں سے گفتگو شروع کر
سرمایہ داری کو بنیادی خطرہ
نہیں بڑھوتری
میں رکاوٹ ہے سرمایہ کی بڑھوتری میں جو ہے
بنیادی خطرہ
شاید یہ ہے کہ لوگوں کا اعتبار اس پہ چھوٹ جائے
ہاں بنیادی خطرہ یہی ہے کہ لوگ حرص و حسد کو چھوڑ دیں لوگ کہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں یعنی یہ کہ بنیادی خطرہ جو سرمایہ داری کو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ مذہبی ہو جائیں اس لیے کہ سرمایہ داری آئی ہی ایسے کہ اس نے ایک مذہبی معاشرے کو یعنی تباہ کر دیا یہ تو بنیادی خطرہ ہے یہ لہذا ان حالات میں فوج اور پولیس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اگر بنیادی خطرہ یہی ہے اگر فرض کیجیے ہم یہ مان جائیں کہ سرمایہ داری تو بنیادی طور کے اوپر پنپتی ہے حرص و حسد کے فروغ کے ذریعے کس طریقے سے سرمایہ دارانہ نظام زندگی جو ہے وہ قبولیت عام اختیار کرتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ, تو وہ اسی طریقے سے کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے حرص و حسد کو یعنی اختیار کرنے لگے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی مرتب کرنے. اگر لوگ یہ چھوڑ دیں تو سرمایہ دارانہ نظام کے پنپنے اور اس کے اوپر ہونے کا کوئی طریقہ نہیں. اب سوال یہ بتاتا ہے کہ یہاں جو یہ دیکھا گیا ہے کہ فوج اور پولیس اس بنیادی خطرے کے مقابلے میں کیا کر سکتی
ہے. تو سب یہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم ایران کا بھی اور دوسری جگہ پہ کا بھی تجربہ دیکھیں کہ جب ایک دوسری قسم کی انفرادیت تشکیل پا جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک انقلاب ہی ہوتا ہے, اور انقلاب کے لیے ایک ظاہر انفرادیت تو تشکیل پا چکی ہوتی ہے, بٹ یہ کہ معاشرتی سربندی اور ریاستی سربندی کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے قوت کے طور پہ یہ لوگ سامنے آتے ہیں اور جبر ایک کرتے ہیں کہ کم از کم وہ معاشرتی سربندی اور ریاستی سربندی نہ تشکیل پا جائے جس سے اس انفرادیت کو تقویت ملتی ہو.
ہاں مطلب میرا یہ ہے کہ
جب کوئی سرمایہ داری کے متوازی ریاست قائم کرنے کی جس وقت جدوجہد ہوتی ہے, چاہے معاشرتی سطح پہ ہو چاہے ریاستی سطح پہ, تو اس کو جو ہے وہ طاقت کے ذریعے فورس کے ذریعے اور اس کو کچلنے کے لیے جو ہے یہ فوج اور پولیس جو ہے وہ اس میں کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ مینٹین کرتی ہے, جس کے تحت رہتے ہوئے جو ہے سرمایہ داری پہ عمل جو ہے وہ آسان سے آسان ہوتا چلا جائے. یعنی کہ وہ کرتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جس طریقے سے آپ کو ٹیکسز لینے میں دشواری ہے, یا آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جہاں پہ فائنینشیل سیکٹر ہے اس کے اندر منی لانڈرنگ کے اندر جو خطرات ہیں اس کو پنپنے کے لیے, یا یہ ہے کہ وہ جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں اس جگہ پہ جو ہے وہ اس جگہ اسموتھلی آپ کو جو ہے اپنے کاروبار سے دوسرے کاروبار تک پہنچانے کا جو انتظام کرتی ہے وہ پولیس اور فوج جو ہے وہ کرتی ہے, تاکہ سرمایہ داری کو کوئی خطرہ جو ہے وہ لاحق نہ ہو, چاہے وہ انٹرنل خطرہ ہو جو اس کے اندر موجود ہے یا ایکسٹرنل کو خطرہ ہو. انٹرنل خطرہ پولیس کر دیتی ہے پورا, اور ایکسٹرنل خطرے سے جو ہے وہ آ جاتی ہے.
سب سے یہ کہ یعنی عام فورسز کوئی یعنی سب سے زیادہ یعنی ریاستی ادارہ ہے, یعنی جس میں ذرا اگر لوگوں کے قلوب تبدیل ہو رہے ہیں تو یعنی پتہ نہیں وہ یہ فوج اور یہ کہ پولیس اس کو کتنا روک سکنے کی کوشش میں یعنی وہ اپنا کردار ادا کر سکتے. یعنی فوج اور پولیس تو جو سرمایہ دار نظام جب قائم ہوتا ہے تو وہ کچھ قوانین نافذ کرتی ہے یا کچھ ہیومن رائٹس جو نافذ کرتی ہے, اس کے ظاہری جو بچاؤ کی جو صورتیں ہوتی ہیں اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ کام
یعنی انتظام سے سوچنے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ سرمایہ داری کا ایک بنیادی تضاد یہ بھی ہے کہ چونکہ سرمایہ داری اپنی انفرادیت خود اپنی اجتماعیت خود تعمیر نہیں کرتی, لہذا جب کوئی اجتماعیت تعمیر ہوتی ہے تو اس اجتماعیت کے اظہار تشخص کا کوئی سرمایہ دارانہ طریقہ نہیں ہوتا. مثلا اب اگر آپ فرض کیجئے مسلم قوم پرست ہیں تو آپ قوم پرست ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم بھی تو ہیں, اور اظہار اسلام کے لیے تو آپ کو ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ کی بنیاد کے اوپر, یا اگر آپ جرمن ہیں فرض کیجئے جرمن بن گئے تو جرمن جب اپنی جرمنیت کو وہ اظہار کرے گا تو وہ وہی نارڈک ٹریڈیشن اور جیسے کہیے کہ اوڈن اور ہور اور ان تمام خداؤں کا تذکرہ اور جیسے کہیے کہ وہ جو آیا وہ اسی کا کرے گا. اب یہ طریقہ مسلمان بننے کا یا جرمن بننے کا یہ طریقہ کوئی سرمایہ دارانہ اس سے نہیں ہوا, لہذا اگر آپ نے اس کو روک دیا یعنی آپ نے اظہار اسلامیت اور اظہار جرمننیس کو روک دیا تو آپ کمیونٹی کو ڈس انٹیگریٹ کر دیں گے, اور وہ کمیونٹی اگر ڈس انٹیگریٹ ہو گئی تو سرمایہ دارانہ اجتماعیت جس کے اوپر تحکم قائم ہے وہ نہیں ہو سکے گا. لہذا آپ کی جو قوت جابرہ ہے جو بنیادی طور کے اوپر یہ فوج اور پولیس ہے, یہ ایک بہت ڈیلیکیٹ پوزیشن میں ہوتی ہے. نمبر ایک وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی ایک اجتماعی یعنی اظہار تشخص کا موقع تو دیا جائے, لیکن وہ اظہار تشخص ایسا نہ ہو کہ جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ اجتماعیت کے تعقل کو چیلنج کیا جائے. لہٰذا تبلیغی جماعت کا اجتماع تو بہت اچھا ہے, سکتا ہے. تبلیغی جماعت کے اجتماع میں ایسا کچھ حرج نہیں, جب تک تبلیغ جماعت مستقل یہ کہتی رہے کہ ہمارا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے کہ حکم شریعہ کہیں بھی نافذ کریں گے, جہاں حکم شریعہ نافذ ہوگا ہم اس کی مخالفت کریں گے. نہیں, جب تک سب لوگ ووٹ نہ دے دیں دوسرا طریقہ وغیرہ سم تھنگ لائک دیٹ. جو وہ نہیں چاہتی وہ یہ کہ اجتماعیت, آپ کی اظہار اجتماعی, وہ کوئی بھی ہو, مزدور اجتماعیت ہو یا جرمن اجتماعیت ہو, اسلامی اجتماعیت ہو, وہ کوئی بھی اجتماعیت ہو, اس کے اظہار کے نتیجے میں جب تک سرمایہ دارانہ نظام تحکم کو کوئی چیلنج نہیں ہوتا تو وہ اس کو برداشت کرنا بلکہ اس کو فروغ دینا سرمایہ دارانہ اجتماعیت کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے. وہ تو آزاد ہونے کا ایک ذریعہ ہے. آپ آزاد ہیں مسجد جاؤ, آپ آزاد ہیں چلا کرو, آپ آزاد ہیں دیگ پکاؤ, یو نو آپ آزاد ہیں. ہاں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مسجد سب کو جانا ہے, یہ کیسی بھیا, یہ کہ مسجد جو فیصلہ کرے گی تو محلے میں قیمت اسی بنیاد کے اوپر طے ہوگی جو امام صاحب نے کہا کہ آٹے کے دام اتنے ہوں گے, وہ نہیں, یہ کہاں سے, یہ نہیں, یہ تو پھر شاید سرمایہ دارانہ تعقل معطل ہو گیا. اور آپ نے جو اجتماعیت یعنی قائم کی تو وہ سرمایہ دارانہ کے لیے ایک رکاوٹ ہو گئی. لہذا سرمایہ دارانہ تحکم ہمیشہ اس کنفیوژن میں اور اس یہ جو اجتماعیت قائم ہو رہی ہے, یہ کیا وہی اجتماعیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر سرمایہ کے عمومی مفاد فروغ پائیں گے؟ یہ وہ اجتماعیت ہے جس کے نتیجے میں وہ تحلیل ہو رہے ہیں. اب فوج اور پولیس کا جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان مواقع کے اوپر انٹروین کرے اور اسی حد تک انٹروین کرے جہاں جو ہے وہ یہ یعنی انفرادیت سرمایہ دارانہ عمومی تعقل کو سسپینڈ کرنے کا ذریعہ بن رہی, اسی سطح کے اوپر. اور جو مثلا ہمارے ہاں جو یہ جو ابھی جو لال مسجد کے معاملے میں یا جیسے کہ یہ مجاہدین کے معاملے, علماء ڈر گئے ہیں اور علماء اتنی بھی جیسے کہیے کہ جرت نہیں کر پاتے کہ جتنے کہ وہ دیگر جیسے کہیے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس بنیادی کانٹرڈکشن سے واقف نہیں ہے کہ اسلامی اجتماعیت کے فروغ کو روکنے کی سرمایہ دارانہ ریاست اہلیت نہیں رکھتی, اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ, اس لیے اس کے پاس کوئی دوسری اجتماعیت کو فروغ دینے کا کوئی ذریعہ نہیں, کیونکہ وہ تو ریاستی چیز ہے ہی نہیں. وہ تو پھر وہ تو جس طریقے سے وہ دوسری اجتماعیت فروغ ہوتی ہے وہ تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, وہ تو انٹرٹینمنٹ کے ذریعے وہ کرتی, جہاں کہ فوج اور پولیس وغیرہ کا کوئی کردار نہیں ہوتا. فوج اور پولیس کا کردار تو محض یہی کردار ہے کہ وہ اس اجتماعیت کو روکنے کی کوشش کرے کہ جو سرمایہ دارانہ اجتماعیت جو سرمایہ دارانہ اجتماعیت کو مسخر کرنے کا ذریعہ بن سکتی. فوج اور پولیس کا استعمال تو صرف اسی سطح کے اوپر ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی اجتماعیت جو پیدا ہوتی وہ ریاستی دائرہ اختیار کے باہر کی چیز ہے. اس چیز کو علماء بالخصوص ہمارے علماء کے جو یہ کر رہے ہیں, انہوں نے جو اس کا طریقہ اختیار کیا وہ یہی کیا کہ وہ اس کام سے اپنی برات کا اعلان کرتے رہتے ہیں مستقل. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی اسلامی اجتماعیت مرتب کریں گے کہ جس کے نتیجے کے اندر کوئی اسلامی تحکم کسی سطح کے اوپر بھی یعنی نافذ ہو سکے. چنانچہ سب ہمارے جتنے بھی اسلامی گروہ ہیں اسی کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں. بہترین اس کی جو مثال ہے وہ یہ اسلامی جماعتوں کا جو ریئیکشن بمبئی کے اوپر, یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہ ہر ایک کے بین الفطور جو آپ کی پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے کہ تحکم یہ نہیں, یہ کیسے, یہ
ایک سوال بہت اٹھایا جاتا ہے وہ یعنی اس کو اس طرح سے کہ اگر کوئی بھی ہم ایسی اجتماعیت قائم کرتے ہیں یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر سرمایہ دارانہ ایسا ادارہ ہم قائم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ادارہ تو یعنی اپنی بالکل ابتدا ہی میں پولیس اور فوج کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا. تو ایسے تو کسی ادارے کا پنپنا جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مطلب ناممکن ہی لگتا ہے. تو یعنی اس کا کیا ایک جواب ہے؟ نمبر ایک, ظاہر ویسے تو اس کے بہت سارے جواب دیے جا سکتے ہیں, لیکن کیا پھر اس کو اگر ہم اسی سطح پہ دیکھیں تو کیا یہ کہتے ہیں کہ ایسے ادارے پھر کیا وسیع پیمانے پہ قائم ہوں تبھی یہ سسٹین کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کا کیا جواب دیا جائے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انقلابات عالم سے آپ نے رجوع نہیں کیا, تمام انقلابات سرمایہ دارانہ نظام کو برپا کرنے کے لیے بھی ایسے ہی قائم ہوئے کہ انہوں نے پہلے سرمایہ دارانہ تحکم کو کرنے کے لیے مذہبی معاشروں اور مذہبی ریاستوں کے اندر اپنے لیے جگہ پیدا کی اور مذہبی نظام جبر جو تھا وہ ان کو محمل کرنے سے تو چنانچہ جتنے بھی ہم نے پڑھے انگلستان فرانس جرمنی روس چین ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ ویسے ہی. دوسری چیز یہ کہ جب سرمایہ دارانہ نظام کو کھال پھینکا گیا مثلا ایران میں تو وہاں بھی یہ ہوا کہ سب سے پہلے 1908 سے جدوجہد شروع ہوئی 1908 سے لے کے 1929 جب تک انقلاب کامیاب نہیں ہوا اور حکومت اسلامی یعنی بقا نہیں ہوئی تو اسی نوعیت کے دائرے بنے. ہاں اس کے اندر اگر صرف آپ اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس سطح کے اوپر یعنی یہ کہ ایک مدت تک ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان اداروں کو بحیثیت ایک خطرے کے محسوس نہ کیا جائے نمبر ایک, نمبر دو ان اداروں کا تحفظ تمام تحریکات اسلامی کا جو کی جو اجتماعیت ہے وہ اس کے اندر ابزارب.
تو یہ صرف خود ایک یعنی ظاہر ایک پری پوزیشن ہے اور یہ ایک بڑا یعنی یہ بھی ایک قبل از وقت ایک مفروضہ ہے جس کو قائم کرنے کے لیے بھی خاصی طویل جدوجہد کی ضرورت پڑے گی. نہیں
مفروضہ کیا ہے؟
مفروضہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ساری دینی جماعتوں میں سطح کا اتحاد ہو کہ وہ کسی بھی ایک ایکٹیویٹی مثلا مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ لال مسجد ہی کو لے لیں تو یعنی تو لال مسجد کو سپورٹ کرنے کے لیے ساری دینی جماعتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ہم سمجھتے کہ لال مسجد پہ آپریشن نہیں ہو سکتا تھا. یا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا لال مسجد پہ جو ایک لال مسجد کے بجائے اگر 100 لال مسجد میں بیک وقت یہ کام شروع ہوتا تو کیا واقعی ریاست کے اندر ہم کہتے ہیں کہ طاقت کم ہوتی اس کو ختم کرنے کی؟
مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں بہرحال ظاہر ہے کہ ان سوالات ہمارے پاس کیا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو بنیادی چیز ہے جہاں سے شروع کرنا چاہیے وہ ہے اتحاد اسلامی. یعنی انقلاب کی پہلی جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انقلاب کی پہلی جو علامتیں ہیں وہ یہ کہ مثلا تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی کا ایک ہی جگہ اجتماع ہو اور اختتامی دعا کے وقت ہری پگڑیاں سفید پگڑیوں سے بدلی جائیں. یا انقلاب اس کا جو انقلاب اسلامی کی ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ دیوبندی جو جلسہ سیرت ہو رہے ہیں اس میں اعلی حضرت کے جو کلام ہے وہ پڑھا جائے. یا یہ کہ بریلوی مدارس کے اندر حضرت شیخ الہند اور حضرت شبیر احمد عثمانی کی تفاسیر سے درس دیے جائیں. یا یہ کہ جو ہمارے عاشورے کے جلوس ہیں ان کی حفاظت شفاہ صحابہ کے سپرد کی جائے. یا یہ کہ یہ جو ہمارا عرس ہوتا ہے لاہور میں اس کے انتظام کا کام اہل حدیث علماء سنبھالے. جب یہ ہوگا تو اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ہاں انقلاب کی بنیادیں ہو گئیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اتحاد اسلامی اور اس کا اظہار کہ ایک تمام تحریکات اسلامی اپنی انفرادیت کے باوجود ایک اجتماعیت سے منسلک ہو رہی ہیں اور وہ ایک مفاد عامہ کو نمبر ایک پہچان رہی ہیں اور نمبر دو اس کی سبقت کو اپنے گروہی مفادات کے اوپر فوقیت دے رہی ہیں. تو انقلاب کی تو مثلا ایرانی کو اگر آپ لیں تو ایران کے اندر جو بنیادی یعنی پیش رفت ہوئی اسی وجہ سے کہ شیعہ سنی اتحاد ہو گیا شروع سے. آیت اللہ بروجرد بھی 1900 ان کا جو پہلا نعرہ تھا یعنی بعد میں آیت اللہ لا شیعہ لا سنیہ انقلاب اسلامیہ یہ تو 1908 کا نعرہ ہے. لا شیعہ لا سنیہ انقلاب اسلامیہ یہ تو 1908 کا نعرہ ہے. تو جو بنیادی کمزوری ہے وہ یہی کمزوری ہے کہ تحریک کے دعوت اسلامی کو تبلیغ جماعت اپنا دشمن سمجھ رہی ہے اور سپاہ صحابہ اہل تشیعوں کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور اہل حدیث صوفیوں کو اپنا دشمن. یہ اصلی ہے. اگر اس کو کسی طریقے سے اسی وجہ سے ایک رابطے کی جماعت کی کہ جو صرف کارکنان تحریکات اسلامی سے گفتگو کرے اور صرف یہ کہے کہ یہ کیا بکواس ہے یہ پہلے تم یکجا جو ہو سکے نا محمد کے نام پر لعنت خدا کی ایسے خواص و عوام پر پہلے تو تم اتحاد امت تو پیدا کرو. اور جو اور پوری دنیا میں ہوا ہے ارے انڈونیشیا میں ہوا ہے عرب دنیا میں ہوا ہے ایران میں ہوا ہے ہر جگہ یہ ہوا ہے کہ جو عمومی اسلامی مفادات ہیں ان کو گروہی مفادات پر فروغ دے. کوئی نہیں جانتا اس وقت کہ اخوان کی کیا پوزیشن ہے اور جہاد اسلامی کیا ایجپٹ کے اندر وہ کہتے ہیں میں اسلامی تحریک کا کارکن ہوں. یہ بات کی بات ہے کہ اخوانی ہوں یا جہاد کا آدمی ہوں یا شورا کا آدمی ہو، سورا کا آدمی ہو، وہ سیکنڈری، تو وہ کیفیت تو پہلے آپ بر صغیر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر ہاں ہوگا کہ میاں کچھ چلے اور کیا ہو کتنا نہیں ہو یہ ہو. اسی وجہ سے جب مجلس ہماری متحدہ مجلس عمل بنی تھی، جو تجاویز ہم نے قیادت کی خدمت میں رکھی تھی، یہی رکھی تھی کہ بھائی پہلے کام تو تم یہ کرو کہ ایک سپریم علماء کاؤنسل بناؤ، چاہے وہ خفیہ ہی کیوں نہ ہو، ایک سپریم علماء کاؤنسل ہو کہ جو جس کے فیصلوں کے خلاف مجلس عمل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی جو بھی مجلس عمل کا فیصلہ ہو، سب سے پہلے وہ سپریم علماء کاؤنسل جس کے اندر سب شریک ہوں، اس کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ جائز بھی ہے اور مستحسن بھی ہے شرع اسلامی کے مطابق، لہذا تم یہ کر. وہ سپریم علماء کاؤنسل کبھی نہ بنے، اس کے نتیجے کے آپ نے دیکھا کہ متحدہ مجلس عمل کا کیا. اب بھی اگر انشاءاللہ متحدہ مجلس عمل روائی ہوتی ہے، وہ تو جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی کام جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ تو دوسری حیثیت کا ہو، اس کی تو کوئی اہمیت، اصل اہمیت تو اس کی جو مذہبی کام ہے، اصلی اہمیت تو اسی چیز کی ہے کہ علماء کی جو بالادستی ہے اور علماء کا جو اتحاد ہے وہ مستحکم ہو، اور متحدہ مجلس عمل انہی علماء کے جسے کہیے کہ جو وہ حکم دیں اس کو نافذ کرنے کا ذریعہ بنے. لہذا انقلاب اسلامی کی پہلی جو شرط ہے جو ہم پوری نہیں کرتے وہ اتحاد اسلامی. اتحاد ہی نہیں ہوگا اور آپ آپس ہی میں لڑائی ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے رہیں گے تو پھر دشمن کو آپ کو کوئی نقصان کیا ضرورت ہے؟ نو نیڈ. لہٰذا شروع تو وہ وہیں سے ہوتا ہے، اور اسی لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے کہ جو اس کام کو سب کام سے زیادہ مقدم رکھے اور لوگوں کو اس پہ شرمندہ کرے کہ یہ تم کیسے ہو، یہ کیسے ہے کہ یہ جو ہے یہ تبلیغ جماعت کے اجتماع کے اندر دعوت اسلامی کے لوگ موجود نہیں ہیں، یہ کیا بات ہے، اس کے کیا تم جواب بیان کرتے وغیرہ، یہ اس قسم کی. تو جب تک یہی نہیں ہوا تو سب یہ آگے
اس حوالے سے بات تو کی جا سکتی ہے کوشش بھی، مگر ڈاکٹر صاحب اتنی شدید نفرت ہے آپس میں، یہ ناممکن بات ہے. یہ آپ شاید آپ ملے اس حوالے سے لوگوں سے تو اتنی شدید نفرت ہے نہیں ہو سکتے ڈاکٹر صاحب. یہ تو
نہیں مطلب یہ کہ
علماء کے تحت یہ نہیں باقاعدہ ہے کہ آپ ابھی کل ہی ملے تنظیم اسلامی کے، وہ ان کے دکان پر کوئی کام کرتا ہے یعنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں گیا، وہ واپس آیا تو اس نے بولا مسلم اور بھائی انہوں نے پوچھا کہتا رہا اجتماع، انہوں نے کہا ہاں میں نے بہت اچھا رہا مگر میں بتا دوں تمہاری کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے مجھے سب پتہ ہے، یعنی وہ تنظیم اسلامی نے بھی وہ دو آدمی انہوں نے کہا تمہیں کیا کیا تم ہمارے خلاف بکتے ہو، یعنی وہ ان کی اجتماع سے بھی باقاعدہ اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اب وہاں پر اگر اس کو اتحاد اسلامیہ اور یہ تو بڑی یعنی وہ اجتماع میں واقعی
وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تمام کام ہے تو ناممکن اصول ہے، اور یہ بات تو امام حسین کے خروج سے طے ہو گئی کہ ناممکن کام ہے، لیکن ہوتا یہی ہے یعنی اور پوری مسلمان دنیا میں ہوا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اب یہاں پاکستان میں ہمیں شروع کرنا، واقعی یہ ناممکن کام ہوتا ہے ہوا ہے نہیں تو کتنا بھی تو انقلاب کا تو کام ہے ہی ہے نا، تو انقلاب تو بالکل بائی ڈیفینیشن ایک ناممکن بات ہے، وہ تو ہے ہی لگتا ہے صحیح ہے کیا بولو گے بالکل نہیں، لیکن یہ کہ ہوتا یہی ہے اور ان اسلامی قوتوں نے جہاں بھی زور پکڑا ہے وہ اسی طریقے سے پکڑا ہے کہ سب سے پہلے اپنے صفوں کے اندر جو گروہی مفادات تھے ان کو سیکنڈری کر دیا، اور جو عمومی مفاد تھا یعنی یہ کہ اسلامی انفرادیت کا فروغ اور اسلامی تحکم کی صف بندی اس کو جی یعنی آگے
نمبر پانچ ہے استعماری ایجنٹ امپیریلسٹ اور سائٹ ایجنٹ، یہ وہ مقامی افراد ہوتے ہیں جن کا فکری تناظر جن کے مفادات اور وفاداریاں مخصوص امپائر کے ساتھ ہوتی ہیں، چونکہ سرمایہ داران نظام ایک عالمی نظام ہو گیا ہے اور سرمایہ داری کی جو اصل قوت نافذہ ہے وہ امریکہ ہے، اس قوت نافذہ کی ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ براہ راست اپنے افراد کے بجائے وہ ایسے مقامی افراد کے ذریعے حکومت کے کاموں میں دخیل ہوں جن کی بنیادی وفاداریاں امریکن امپائر کے ساتھ ہوں، وہ بود و باش تو مقامی لوگوں کا سا رکھتے ہوں لیکن تمام تر طرز زندگی امپائر کی سی ہو، گویا یہ امپائر کے غیر مقامی شہری یعنی نان نیشنل سٹیزن ہوتے ہیں. برصغیر میں انگریزوں کی حکومت نے جب محسوس کیا کہ ان کی حکومت کو مقبولیت حاصل نہیں ہے تو انہوں نے مختلف طریقوں خصوصاً ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے ایسے لوگ تیار کیے
اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری تیسری دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی پوری نسل تیار کی گئی جو فطرتاً امپائر ہی کے لوگ ہوں، یہی لوگ کلیدی مقامات پر فائز کیے جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اس کی تو تشریح کوئی سال ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے آج اس عمل کو تعمیر کے لیے جو تحقیقات ہیں وہ یہ اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ اور این جی او موومنٹس ہیں، یہ جو امپائر کے وفادار اور ان کی زبان بولنے والے اور ان کا دلیل بیان کرنے والے ان کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ یہ اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ اور این جی او کے لوگ ہیں، تو وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ امپائر کے اصلی عوامی ایجنٹ این جی اوز ہیں اور اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ کے وہ ہیں، تو وہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب دیگر
اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بیوروکریسی کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز، جو جیسے اب ہم نے جو یہاں اس کی مثال میں نے لکھی نہیں لیکن آپ نے دی تھی کہ جیسے زرداری ہیں یا نواز شریف ہیں، تو ان کو بھی ہم انہی فہرست میں رکھ سکتے ہیں امپیریلسٹ اور سائٹ ایجنٹس میں، یا کم از کم جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وزارت خزانہ میں جب ہم نے دیکھا تو پتہ چلا ہر بندہ جو ہے وہ باہر بھی ایک آئی ایم ایف کی بھی نوکری کرتا ہے، تو اس طرح کے جو بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی لے سکتے ہیں۔
مطلب میرا یہ کہ یہ مشکل بات ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسی ساز جو ہیں کس حد تک سرمایہ دار ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ مثلاً آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اجتماعیت وہ اپنی پیدا نہیں کرتے بلکہ انہیں کوئی دوسری اجتماعیت کی بنیاد کے اوپر سہارا لے کر اس کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے، تو مثلاً آپ کہتے ہیں کہ وہ مسلم قوم پرست ہے، اب کیا وہ قوم پرست زیادہ ہے یا مسلم زیادہ ہے؟ وہ کسی وقت وہ مسلم ہوتا ہے، کسی وقت وہ قوم پرست ہوتا ہے، کسی وقت کسی حد تک وہ مسلم ہوتا ہے، کسی وقت کسی حد تک قوم پرست ہوتا ہے، ہے نا؟ یعنی جب میں کہتا ہوں مسلم ہوتا ہے اس میں یہ کہ سرمایہ دارانہ مفادات مسلمانوں کا نہیں دیکھتا بلکہ جنت میں جانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ہے نا؟ تو کسی نے کہ اب یہ کہنا کہ زرداری کس حد تک جسے کہیے کہ سندھ کے مفادات کو فروغ دیتا، امریکہ کے مفادات پر، کہ یہ تو ایک میں نے آپ کا، دوسری چیز ہے وہ سرمایہ دار کس کا ہے، سندھ کا ہے، پاکستان کا ہے، امریکہ کا ہے، عالمگیر، یہ سب بھی کہنا مطلب ہے۔ دونوں تضادات ہیں، ایک وہ کس حد تک سرمایہ دار ہے، دوسرے وہ کس حد تک کس نوعیت کا سرمایہ دار ہے۔ لہذا امپیریلزم کا جو غلبہ حاصل ہوتا ہے قلوب میں وہ بھی کبھی مکمل نہیں ہوتا، یہ یعنی معاشرہ اور ریاست دوسری بات ہے، ایک فرد بھی ٹوٹلی کبھی بھی جسے کہیے کہ وہ بش بھی یا وہ بھی وہ پورے کا پورا سرمایہ دار نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی دوسرا جذبہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حد تک اسے ضرور متاثر کرتا ہے۔ جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت کرتا ہے بش نہیں، تو وہ سرمایہ دار نہیں ہوتا، یہ نہیں سوچتا کہ یہ بیٹی میرے لیے پیسہ کما کے لائے گی اس لیے، بلکہ وہ بیٹی کے طرف، تو مطلب یہ صورت سے بیوروکریسی کے اندر یقیناً ان کے اثرات ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کون کس حد تک، مثلاً یہ کہ ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ چھوڑ کے بیوروکریسی میں شریک ہو گئے، مثلاً جیسے ہمارا اعجازی ہے جو تو ایکچولی سرکل کا ہی ممبر، آپ کو یاد ہوگا ہے نا، یہ ہمارا کیا نام تھا اس کا، بقار مسعود خان، بقار مسعود خان تو سرکل ہی چھوڑ کے جا کے وہ اب ماشاء اللہ جی سیکرٹری فائنینس ہے، اب وہ کس حد تک مسلمان ہے، وہ کس حد تک امریکہ کا ایجنٹ ہے، اور کس وقت کس حد تک پاکستانی سرمایہ کا ایجنٹ ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے۔ لہذا یہ درست ہے کہ سرمایہ کو غلبہ حاصل ہے، اور یہ درست ہے کہ سرمایہ کو، یعنی سرمایہ نے نفوذ کر لیا، امریکہ نے نفوذ کر لیا ہماری بھی، لیکن یہ کہنا کہ وہ غلبہ مکمل ہے اور وہ نفوذ مکمل ہے، یہ درست نہیں ہے، اور یہ ایک امپیریکل سوال ہے کہ کس نہ کس حد تک کون کب جو ہے کس کا کام کرتا ہے اور اپنے مفادات کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے، مفاد ہمارے وقار مسعود کا کیا ہے، کس وقت یہ سوچتا ہے میرا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے اور میں جنت میں جاؤں، کس وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا مفاد یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اسلام آباد میں پلاٹ ماروں، کس وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا مفاد یہ ہے کہ میں امریکہ کو خوش کر دوں، اب وہ کب یہ
امپیریلس اوور سائٹ ایجنٹس بیسکلی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ این جی او سے وابستہ افراد ہوتے ہیں،
میرے خیال میں مثلاً جس کی بھی وابستگی کسی دوسرے کے ساتھ ہوگی وہ امریکہ کا ایک معنی میں ملازم نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو، یعنی وہ جو آدمی بھی امریکہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے، اب وہ ظاہر ہے کہ محدود ہے، مثلاً یعنی یہ کہ وقار محسوس خان جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ امریکہ کو استعمال کر نہیں سکتا اس کام کے لیے، لیکن اسلام آباد میں اس پلاٹ بنانا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کسی نہ کسی حد تک, یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے, وہ کر سکتی تھی. تو مطلب یہ بہت مشکل سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹوٹلی فائنینسڈ ان کے ہیں, کیا حکومت پاکستان ایسی ہو گئی ہے کہ اس وقت وہ انہی معنوں میں ایک این جی او ہو گئی, بن گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست بات ہے کہ ایک پاکستانی حکومت این جی او بن گئی, کیونکہ ہو سکتا ہے زرداری یہی سمجھتا ہو کہ نہیں اصل میں تو اب یہ ہمارے, جیسے بنگلہ دیش کے صدر, ایک صدر ہوا کرتا تھا ضیاء الرحمان, مشہور تھا ضیاء الرحمان نہیں ہوا سوری ارشاد, اس نے تو کہا تھا کہ بنگلہ دیش کی حکومت جسٹ ان امریکن این جی او, وہ امریکی این جی او ہے اور کچھ نہیں ہے, بجائے طور پر ہمیں امریکہ جس طریقے سے تم ایڈ دیتے ہو ہمارے ہاں, یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو گرامین بینک ہے, اسی طرح ہمیں بھی دو, ہمیں اور گرامین بینک میں کوئی فرق نہیں, ہم دونوں تمہاری این جی او, یہ اس نے کہا تھا باقاعدہ اس کا وہ. لیکن اب ہو سکتا ہے پاکستان بھی, لیکن ہندوستان تو کم از کم ہرگز نہیں ہے ایسا, یا چین یہ تو ہرگز ایسا نہیں, یا یہ کہ سعودی عرب, میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب ان معنوں میں ایک وغیرہ. تو مطلب یہ کہ یہ تمام امپیریکل سوالات ہیں جن کے کوئی بھی ایسے جواب نہیں دیے جا سکتے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جی آگے
ڈاکٹر, پھر بھی مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے, یعنی ہم استعماری ایجنٹ کس کو بولتے ہیں اس وقت, اگر ہم اس کی صحیح ڈیفینیشن اس پرسنائل کی رکھیں یا امپیریلسٹ. استعماری ایجنٹ تو میں نے اس کو اردو ترجمہ کر لیا, آپ نے جو انگلش میں لکھا ہے وہ امپیریلسٹ اوور سائٹ ایجنٹ سے.
اوور سائٹ ایجنٹ جو ہے وہ ہے کہ جو صرف امپیریلزم کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کس حد تک جو آدمی کوئی مفادات کی دوسری تشریح کر رہا ہے وہ امپیریلزم کا اوور سائٹ ایجنٹ نہیں ہے. مثلاً امپیریلسٹ کا اوور سائٹ ایجنٹ وہ آئی ایم ایف کمیشن والا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک میں مستقل مقرر کیا گیا ہے, اسی لیے کہ وہ دیکھے کہ اسٹیٹ بینک وہ کام کر رہا ہے کہ جو امریکہ چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے وہ کرے, اور اسٹیٹ بینک کا گورنر امپیریلزم کا اوور سائٹ ایجنٹ نہیں ہے, وہ تو وہ ہے جس کے اوپر اوور سائٹ کی جا رہی ہے نا. حالانکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بھی مفادات امریکہ کے ساتھ وہ ہیں جیسے کہ یہ, لیکن اس کا فرض یہ نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کے گورنر کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرے, وہ تو کرتا ہے تو امریکہ پہ احسان کرتا ہے. اس کے برعکس وہ جو آئی ایم ایف نے پاکستانی امپلائی کر کے رکھا ہے وہاں, اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ جی.
لیکن ڈاکٹر اگر مثلا یہ کہ اگر ہم اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے اور امریکہ سے مراد ہم کہتے ہیں کہ ظاہر امریکہ ہے, سچ تو نہیں امریکہ کا نظام ہے یا امریکی اقدار ہیں, تو اگر وہ ان فائنینشیل سسٹم پہ اسی طرح راسخ العقیدہ ہے جیسے ایک امریکن ہوتا ہے کہ جو ہمارے فائنینشیل سسٹم کو لبرلائز ہونا چاہیے, تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ امپیریلسٹ اوور سائٹ ایجنٹ.
اوور سائٹ کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرے لوگ اس تعقل کی بنیاد کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں جس میں امریکہ کا ذاتی مفاد ہے. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ دو دلیلیں ہیں, ایک دلیل یہ ہے کہ سرمایہ داری کا عمومی آفاقی مفاد کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے, دوسری دلیل یہ ہے کہ نہیں اس آفاقی اس مفاد کے تحفظ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ امریکہ کے مفادات کو فروغ دیا جائے. اوور سائٹ ایجنٹ یہ دیکھتا ہے کہ کیا پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی پالیسیاں امریکہ کے انٹرسٹ میں ہیں یا نہیں. لبرل یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کی مجموعی اصول یعنی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. پاکستانی قوم پرست سرمایہ دار یہ دیکھتا ہے کہ کیا ان اصولوں کی تنفیذ کے نتیجے میں پاکستان کے مفادات سرمایہ دارانہ مفادات حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے.
ویسے تو ہم نے اس کو لکھا بھی امپیریلسٹ اوور سائٹ ایجنٹ ہے, تو ایک کیپٹلسٹ ایجنٹ ہو سکتا ہے کہ ہوگا کیپٹلسٹ.
نہیں نہیں, امپیریلزم اور کیپٹلزم آج ایک ہی چیز ہے, تو مطلب امپیریلسٹ اوور سائٹ ایجنٹ کیپٹلزم ہی کا اوور سائٹ ایجنٹ ہے, لیکن ایک مخصوص کیپٹلزم کا یعنی امریکی کیپٹلزم.
ڈاکٹر یہ تو پھر ایک بہت ہی مختصر سا کوئی طبقہ ہو سکتا ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہو.
بالکل, یعنی یہ کہ یہ جو اوور سائٹ ایجنٹس ہوتے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہوتے, مطلب یہ کہ این جی اوز کا یہ عام این جی او کا ورکر یہ اوور سائٹ ایجنٹ نہیں ہوگا, بلکہ اس کی لیڈرشپ ہی ہوگی. مثلا این جی او میں جو لوگ وہ کریں گے تو ان کے اندر بہت لوگوں کو, بہت زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, یہاں پانی نہیں آتا, بجلی نہیں آتی وغیرہ, انہیں امریکہ کو کچھ نہیں پتا ہوگا, نہ وہ امریکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور وہ جیسے سب کچھ بات ہو جائے. لیکن کوئی ایک قریبی ایسا آدمی ہوگا کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرتا ہوگا, جیسے یہاں کوئی بیٹھا پولیس میں رپورٹ کر رہا ہے, کہ وہ نہیں یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے جی, اور اسی کے پاس ایک اتھارٹی ہوگی اور وہ جو اس کے حساب سے تو مطلب ہے یہ بہت کم ہوتے ہیں, یہ درست ہے کہ امپیریلسٹ اوور سائٹ ایجنٹ بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کا مادی مفادات اس سے منسلک ہوتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے اس نے امریکہ کے مفادات تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نوکری سے نکال دے گا, کہے گا چلیے ختم ہو تمہارا وہ معاملہ, ٹھیک ہے نا, اسی لیے ہم انہیں اوور سائٹ ایجنٹس کہتے ہیں, سمجھے نا,
وہ پرویز بھائی ٹائپ کے جو لوگ ہوں گے,
ہاں ہو سکتا ہے پرویز خود بھائی ایجنٹ ہو, وہ بالکل ممکن ہے, جیسے میں یہ بالکل ممکن ہے کہ پرویز خود بھائی اس ڈیفینیشن پہ ہو. جی ارے
اب اداروں کا تذکرہ ہے, ہم ان افراد کا تذکرہ کر چکے ہیں جو سرمایہ دارانہ اقلیت کو قبولیت عام اور غلبہ دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, ہم ان اداروں کا تذکرہ ہے جن کے ذریعے یہ افراد اقتدار کی ترتیب عمل میں لاتے ہیں, تو اس میں پہلا ہے کارپوریشن.
ہاں
کارپوریشن کے اندر نظام اقتدار سرمایہ داری اپنی ایبسلوٹ شکل میں ہوتا ہے, جہاں ایک فرد سرمایہ دارانہ بندھنوں میں ایسے جکڑا ہوتا ہے کہ بڑھوتری سرمایہ کا ایجنٹ بننے کے سوا اور کچھ ممکن نہیں ہوتا. کارپوریشن کے اندر جو ترتیب نظم ہائرارکی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں معاش کے پورے عمل پر جس طرح سرمایہ دارانہ اقلیت غالب آتی ہے اور کہیں غالب نہیں آتی. سرمایہ دارانہ نظام میں کارپوریشن کے ذریعے ذاتی ملکیت کو ختم کر کے سرمایہ کی ملکیت قائم کی جاتی ہے. سرمایہ دارانہ تعقل کے لیے انسان کے جاگتے اوقات میں انسان کو خاص قسم کے ڈسپلن میں سمو دیا جاتا ہے اور اس کے ان اوقات میں اسے سرمایہ کا خادم بنا دیا جاتا ہے. کارپوریشن وہ شخص قانونی ہے جس کا اکیلا وظیفہ یہ ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری کے پیمانے پر اپنے تمام اعمال کو مرتب کرے. کارپوریشن کو چلانے والے مینیجر ہوتے ہیں جو عملاً بڑھوتری سرمایہ کیپٹل ایکومولیشن کی مشین ہوتے ہیں. وہ اپنے ماتحت ملازمین کو بھی اس واحد پیمانے پر پرکھتا ہے کہ وہ بڑھوتری سرمایہ کا باعث بن رہے ہیں یا نہیں. ایک معیشت میں جس قدر کارپوریشن کا عمل دخل بڑھتا ہے اتنا ہی ذاتی ملکیت کم ہو جاتی ہے. یہ
کارپوریشن ٹھیک ہے, اب اس کی اور ہم بہت بحث کرتے ہیں, کوئی نئی بات کہیں, کوئی ایسی نئی بات بھی نہیں کہی, بس صرف اتنا ہی میں عرض کر دوں کہ یعنی جو بنیادی ادارہ ہے جو اس کا سرمایہ ایک بنیادی ادارہ جس کا سرمایہ دارانہ نظام سے پہلے کوئی تصور نہیں ملتا نہ ہے موجود, وہ یہی شخص قانونی ہے جسے کارپوریشن کہتے ہیں. بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ ملکیت کیا ہے؟ کارپوریٹ ملکیت, اور اسٹیٹ ملکیت بھی ہو سکتی ہے جب اسٹیٹ ایک کارپوریشن بن جائے تو وہ یعنی جو نیشنلائز کمپنی میں اگر ریاست جو ہے وہ ایک سرمایہ دارانہ ریاست ہے تو وہ نیشنلائز کمپنیز بھی کارپوریٹ ریاست ہیں, اور کارپوریٹ ملکیت کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ذاتی ملکیت کو ختم کر دیتی ہے. اس پر ہم بہت بحث کر چکے ہیں, اس کے اوپر مزید میری رائے میں تو کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں, لیکن اگر کوئی لوگ بات اٹھانا چاہیں تو پھر دیکھیں. اوکے آگے
پاکستان میں جو کارپوریٹ ملکیت ہے یہ بڑھ رہی ہے یا یہ
کہہ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کارپوریٹ ملکیت جو ہے اس میں یعنی اضافہ ہو رہا ہے بڑھ رہی ہے یا
اب یہ بھی ایک امپیریکل سوال ہے. آپ یہ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ اتنے دنوں سے بند ہے, اور اسٹاک مارکیٹ اتنے دنوں سے بند ہے لیکن اس کے نتیجے میں ایکچولی ریئل ویریبلس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, نہ امپلائمنٹ کم ہوئی ہے, نہ پروڈکشن کم ہوئی ہے, نہ ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں, نہ امپورٹس کم ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. لہذا کارپوریٹ ملکیت کافی کمزور ہے ایسا لگتا ہے اس وقت, کارپوریٹ ملکیت کافی کمزور ہے. اور ان معنوں میں میرے خیال میں جو اصلی کارپوریشن پاکستان میں ہیں اور جن کی بنیاد کے اوپر سرمایہ دارانہ وہ بینکس ہیں, اس لیے ایسی بزنسیں آپ کو بہت کم ملیں گی بالخصوص بڑی کہ جو ان کا بینک سے تعلق نہیں ہے. لہذا منی مارکیٹ جو ہے میرے خیال میں کارپوریٹ ملکیت کو عام کرنے کے لیے کیپٹل مارکیٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے, زیادہ یعنی اہمیت رکھتا ہے. اور انفرادی یعنی اس وقت اگر آپ ڈیٹ ایکویٹی ریشو دیکھیں ہمارے بڑے تو ان میں 70-30% تک ہے, 70-30 کا ریشو ہے مور اور لیس. لہذا انفرادی ملکیت تو پاکستانی معیشت کے اندر آرگنائز سیکٹر کے اندر ایک سیکنڈری چیز ہے, یعنی انفرادی ملکیت نہیں ہوتی کارپوریٹ اور کارپوریٹ ملکیت یعنی پرائیویٹ کارپوریشن ہیں, سے آپ کہیے پبلک کارپوریشن نہیں پرائیویٹ کارپوریشن ہے. لہذا یہ جو ولی کا اور یہ داؤد اور یہ تمام حضرات ہیں یہ پرائیویٹ کارپوریشن کے قابض لوگ ہیں, ان کے اوپر پرائیویٹ کارپوریشن کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, پیسہ جو ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں سے ان کی ایکویٹی شیئر جو ہے وہ کم ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ایکویٹی شیئر ہے وہ بھی سود سے کمایا ہوا ہے وغیرہ, تو اس کی حلت نہیں. لہٰذا کیپٹل مارکیٹ, اچھا اس کی مثالیں سرمایہ دار نظام بہت ملتی ہے, جرمنی اور جاپان وغیرہ میں بھی ایسا ہی تھا. تو کیپٹل مارکیٹ کے کم ہونے کے نتیجے کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کارپوریشن نہیں, پھر وہ منی مارکیٹ کے ذریعے فروغ پاتا ہے. اور ذاتی ملکیت تو ہمارے پاس بنیادی طور پر یہی نائی کی دکان اور ٹھیلے والا اور چھوٹا کھیت رکھنے والا, یہی تمام ہے کہ جو کوئی قرضاؤں سے بینکوں سے نہیں ملتا, نہ اس کا منی مارکیٹ سے کوئی تعلق ہے نہ کیا. جہاں منی مارکیٹ کو آپ نے ایکسس کیا وہاں آپ کارپوریٹ نظام کا وہ حصہ بن گیا, چاہے وہ پرائیویٹ کارپوریشن کے تحت ہو, چاہے آپ اس کی لیگل اسٹیٹس اسٹیبلش کریں یا نہ کریں. ان بارے میں کارپوریٹ ملکیت جو ہے اس کا غلبہ تو فارمل اکانومی کے اندر میرے خیال میں پاکستان کے اندر بہت مستحکم ہے. ہاں پبلک کارپوریشن.
ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا غیر متعلق سوال ہے, لیکن ایک ہمارے یہاں دوسری طرح کی بھی ملکیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوآپریٹو ملکیت, جیسے اب این ڈی اے کے اندر تو بہت ہے, تو وہ بھی کیا کارپوریٹ ملکیت میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہاں بھی ذاتی ملکیت کی تو اتنی زیادہ یعنی ختم ہو جاتی ہے.
کوآپریٹ ملکیت اگر مشارکت کی بنیاد کے اوپر ہے اور اس کے شیئرز فلوٹ نہیں کیے جا رہے کہ جو اس کی طریقے سے بیچے اور خریدے جا سکتے ہیں, جس طریقے سے آرڈنری شیئر بیچے ہو جا سکتے ہیں, تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ سرمایہ دارانہ ہو. اصلی مسئلہ وہی ہے کہ شیئرز کا کاروبار, آرڈنری شیئرز کا کاروبار, جہاں اونرشپ جو ہے وہ ایمبیگوس ہو جاتی, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون کس چیز کا ہو, وہ ہے کوآپریٹ ملکیت. کوآپریٹو کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, ضروری نہیں ہے لیکن ہوتا بھی ہے, مطلب ہو بھی سکتا ہے. تو بنیادی طور پر یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوآپریشن ہے وہ بنیادی ڈسپلن پرووائڈ کرتی ہے جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ کی بڑھوتری کو ایک قدر کے طور کے اوپر پورے مارکیٹ کے اوپر مسلط کرتی ہے. جی
بینک اور مالی ادارے, کارپوریشن کے علاوہ دوسرا ذریعہ بینک اور فائنینشیل ادارے ہیں, یہ بھی خالصتاً سرمایہ دارانہ ادارے ہیں. ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری کی بنیاد پر قدر کے تعین کا ایسا نظام نافذ اور قائم کریں کہ زر کی مارکیٹ یعنی منی مارکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ یعنی کیپٹل مارکیٹ سسٹم آف پروڈکشن یعنی پیداواری عمل کے نظام پر حکم لگانے کی پوزیشن میں آ جائے. اس کے لیے بینک یہ فریضہ انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کی بچتوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تاکہ لوگ اپنے فاضل سرمایہ کو خود استعمال نہ کریں بلکہ بینک میں اکاؤنٹ کھول لیں اور بینک اس رقم کو سرکل آف کیپٹل میں شامل کر دیں. انہی اداروں کے زیر سرمایہ داری کو یونیورسلائز کرنے میں مدد ملتی ہے.
ٹھیک ہے, یہ بھی آبویس ہے, اس کو
فائنینشیل ریگولیشن زرعی اصطلاحات. سرمایہ دار نظام میں مختلف کمپنیاں اپنے اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے مسلسل مسابقت کرتی ہیں, اس لیے ایک ریگولیٹری اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ نظر رکھتی ہے کہ اس مسابقت کے نتیجے میں سرمایہ دار نظام بحیثیت مجموعی کسی نظاماتی بحران سے دوچار نہ ہو. یہ ریگولیٹری اتھارٹی اس نظاماتی بحران سے بچانے کے لیے پیسے کی رفتار پیداوار میں کمی یا زیادتی کا فیصلہ کرتی ہے. بظاہر تو یہ خاص حکومت کا کام لگتا ہے, لیکن اب صرف اسٹیٹ بینک یہ کام نہیں کرتا بلکہ عالمی مالیاتی اور زرعی اداروں میں بھی زرعی ادارے بھی اس میں دخل اندازی کرتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسی ریٹنگ ایجنسیاں آ گئی ہیں مثلا جے پی مورگن وغیرہ, جن کا اس سلسلے میں اہم کردار ہوتا ہے.
ہاں مطلب یہ کہ یہ وہی تفصیل ہے کہ سرمایہ دارانہ عمومیت کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے زر کا بازار نہایت اہمیت رکھتا ہے, اس لیے کہ سرمایہ دارانہ زر ایک خاص چیز ہے جو ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام سے پہلے زر تو موجود تھا لیکن وہ زر جو تھا وہ سرمایہ دارانہ زر نہیں تھا. سرمایہ دارانہ زر وہ زر ہے جو مستقل اپنے اضافے کے اپنے قدر کے اور اپنے کوانٹٹی کے اضافے کے مقصد کے حصول کے لیے گردش میں رہے, اور 99% بڑے ممالک کے اندر یہ سرمایہ یہ سرمایہ دارانہ زر جو ہے یہ بینک پیدا کرتے ہیں, سینٹرل بینک پیدا نہیں کرتا, لیکن ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے یہ سرمایہ دارانہ زر پیدا کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ادائیگیوں اور مطالبات کا جو توازن ہے وہ غیر مستحکم نہ ہو جائے. یعنی سرمایہ دارانہ معیشت, سرمایہ دارانہ نظام زر جو ہوتا ہے بنیادی طور کے اوپر ایک قرضوں کا نظام ہوتا ہے. اس وقت اس میں ہر منٹ ہر سیکنڈ کچھ قرضے میچور ہو رہے ہیں, کچھ آبلیگیشنز پیش کیے جا رہے ہیں, کچھ مطالبے ہو رہے ہیں, کچھ مستقل یہ مطالبات اور ادائیگیوں کا توازن مستقل برقرار رکھنا پڑتا ہے, اور کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتا. ہمیشہ کچھ نہ کچھ بینکرپسیاں ہو رہی ہیں, کچھ نہ کچھ ادائیگیاں پوسٹ پون ہو رہی ہیں. وہ تو اس کے اس مجموعی نظام کو اس طریقے سے رکھنا کہ ادائیگیوں اور مطالبات کا توازن ایسا غیر مستحکم نہ ہو جائے کہ پورا نظام زر جو ہے وہ گر جائے, ختم ہو جائے. اس لیے ان کے پیچھے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہ تو محض اعتبار ہیں, کریڈٹ ہے. اعتبار کا مطلب کریڈٹ اعتبار, اور کن چیز کے اوپر اعتبار؟ ریاست کے اوپر اعتبار. یعنی آخرکار آپ کے جو 5 روپے کا نوٹ ہے اس میں کیا جنا صاحب کی تصویر ہے, یا ملکہ کی تصویر ہے, یا جارج واشنگٹن کی تصویر ہے؟ تو اعتبار ریاست کے اوپر, سرمایہ دار میں ریاست کے اوپر. لہٰذا اگر سرمایہ دارانہ ریاست کے اعتبار کی بنیاد کے اوپر یہ ادائیگیوں اور مطالبات کے عمل کو رکھنا ہے تو لازمن ریگولیشن جو ہے وہ ریاستی ریگولیشن ہی ہوگی. اب وہ ریاست قومی ریاست بھی ہو, بین الاقوامی جو ایجنسیاں ہیں وہ ان کا بھی مدد لے وغیرہ وغیرہ, لیکن جو چیز اس نظام اعتبار کو اعتبار بخشتی ہے وہ نظام ریاست ہے. لہٰذا یہ تصور کرنا کہ سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے وہ کوئی جسے کہیے کہ علیحدہ چیز ہے جس کے حجم کو کم کیا جا سکتا ہے, یہ سب سرمایہ دارانہ نظام سے ناواقفیت کا ہے. سرمایہ دارانہ ریاست ہی سرمایہ دارانہ نظام کو قائم بھی کرتی ہے, اور سرمایہ دارانہ ریاست ہی اس کی آخری ضامن بھی ہے, گارنٹر کہ جو اسی نظام میں ہوئے. لہذا سرمایہ دارانہ نظام جسے کہیے کہ تمویل کو جو فائنینس ہے, فائنینس سرمایہ دارانہ ہسٹری, سرمایہ دارانہ نظام سے پہلے کہیں موجود نہیں تھا. تمویل تو موجود ہے, سرمایہ دارانہ فائنینس کہیں موجود ہے, بینک کہیں نہیں تھے, بینک کبھی بھی نہیں تھے سرمایہ دارانہ نظام سے پہلے. یہ کیپٹل مارکیٹ, منی مارکیٹ, یہ تمام چیزیں سرمایہ دارانہ نظام کے بعد ہی یعنی پیدا ہوئیں, 18th century, 19th century, 17th century وغیرہ کے اندر محدود. تو ریاست کے یہ جو ادارہ ہے, بالخصوص دو بنیادی ادارے, ایک فسکل اتھارٹی یعنی منسٹری آف فائنینس جو یہ طے کرتی ہے کہ حکومت کتنا بذات خود سرمایہ دار کے طور کے اوپر شریک ہوگی, حکومت کتنا یعنی قرضہ لے گی اور کتنے ادائیگیاں کرے گی اور کتنا انویسٹمنٹ کرے گی اور کتنی سیونگ کرے گی اور کتنا کنزیوم کرے گی, وہ تو منسٹری آف فائنینس. اور دوسرا ظاہر ہے سینٹرل بینک جو ریزرو منی کے ریگولیشن سے, ریزرو منی کے ریگولیشن سے لکوڈیٹی ریشو کے اس کے بنیاد کے اوپر یہ طے کرتی ہے کہ کس طریقے سے بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اور قومی سطح کے اوپر بھی زر کے پیداواری عمل کے اندر توازن قائم رکھنے کے لیے کس قسم کی احکام یعنی صادر کیے جائیں اور کس وقت صادر کیے جائیں وغیرہ وغیرہ اسے کام. لہذا ایک سرمایہ دارانہ نظام ملکیت کو مستحکم رکھنے کے لیے اس نوعیت کی ریاستی ریگولیشن کی ضرورت. آگے
ہم نے لیبر یونین, سم ٹائمز کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹریڈ یونینز بھی سرمایہ دارانہ اقلیت کو غالب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. انفرادی طور پر تو کارپوریشن کے اندر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ذریعے کام کیا ہی جا رہا ہے, لیکن اجتماعی طور پر مزدوروں کو سرمایہ دارانہ اقلیت سے برابر کرنے کا کام مزدور یونینز کرتی ہیں. وہ مزدور قوتوں کو اس مقصد کے گرد منظم کرتی ہیں کہ سرمایہ دارانہ اقلیت کے فروغ کے نتیجے میں جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں ان میں اپنا حصہ طلب کریں, اور مزدور بھی اجتماعی طور پر سرمایہ کی بڑھوتری کے عمل کو مہمیز دینے میں اپنا کردار ادا کریں, اور ان کے مفادات بڑھوتری سرمایہ کے اہداف سے زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہو سکیں. یہ مزدور یونین کے ساتھ
ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ یہ بھی اس کو بھی اس کی تفصیل ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں.
جی ڈاکٹر, اس کے بعد آپ نے 4-5 اداروں کا تذکرہ ویسے مطلب صرف نام لے کے چھوڑ دیا تھا, تو میں نے اس پہ ایک پیراگراف لکھا ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو پڑھوں گا.
بالکل.
تو پھر آپ نے کہا کہ انتظامیہ, مقامی اور قومی, کسی بھی ملک کے معاملات چلانے کے لیے انہیں مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, مثلا داخلہ امور, خارجہ امور, دفاعی امور.
تعلیمی امور، معاشی امور، اور ان سب امور کو چلانے کے لیے ہر ملک میں انتظامیہ کا ادارہ ہوتا ہے جس کی تنظیم مقامی سے لے کے قومی سطح تک موجود ہوتی ہے۔ انتظامیہ کے ادارے کا کام محض قانون کا نفاذ نہیں ہوتا بلکہ وہ قانون سازی میں نمایاں طور پر حصہ لیتی ہے۔ اکثر قوانین کے مسودے انتظامیہ ہی تیار کرتی ہے، عملاً انتظامیہ ہی مقننہ کی رہنمائی کرتی ہے اور اس پر حاوی ہوتی ہے اور اس کو سرمایہ دارانہ ڈگر سے ہٹنے نہیں دیتی۔ آگے ہے میڈیا،
میں سب پڑھنے اس لیے کہ اس کے بعد جنرل گفتگو ہے، یہ تمام چیزیں آبویس ہیں، ان میں کوئی خاص ہو نہیں، آپ تمام
میڈیا جس میں اخبارات اور رسائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں، سرمایہ دارانہ دائرہ اقتدار کو وسیع کرنے کا اہم ادارہ ہے۔ میڈیا کے سب شعبے یعنی انٹرٹینمنٹ، ایڈورٹائزمنٹ اور انفارمیشن پہنچانے کا عمل سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کے استحکام کا باعث بنتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو رول ماڈل اور ہیرو بنایا جاتا ہے، ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سرمایہ دارانہ کارپوریشن کے مال کی طلب پیدا کر کے اس کی کھپت ممکن بنائی جاتی ہے، اور انفارمیشن پہنچانے کے عمل کو بھی مختلف طریقوں، لائسنسنگ پر کنٹرول، اشتہارات کے ذریعے ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ میڈیا کا وسیع نیٹ ورک سرمایہ دارانہ ریاست کے ماتحت ہوتا ہے۔ کورٹس یعنی عدالتیں، عدلیہ بنیادی طور پر لبرل دستور کی محافظ ہوتی ہے، یہ لبرل دستور کی بنیاد پر شہریوں کے دو فریقوں یا سٹیزن اور مملکت اور اس کے مختلف اداروں کے درمیان متنازع امور کے فیصلے کرتی ہے۔ ان معنوں میں کورٹس کا کام بنیادی فریضہ روزمرہ معاملات کی دستور سے ہم آہنگ تشریح و توضیح کرنا اور مخصوص معاملات پر اس کا اطلاق کرنا ہے۔ دستور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایسی آزادیوں اور حقوق کے مجموعے کا نام ہے جو فرد کو سرمایہ کی بڑھوتری کے فرض کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم سرمایہ دارانہ ملکیت کا تحفظ اور آزادی کا تحفظ ہے۔ پولیس، پولیس کا محکمہ سرمایہ دارانہ اشرافیہ اور عدلیہ سے مخصوص نوعیت کا تعلق رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ عدل کی بنیاد پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان فیصلوں کا نفاذ پولیس کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشرہ اور ریاست میں جس مخصوص نہج پر استوار ہوتے ہیں، اس مخصوص نہج سے انحراف کرنے والوں پر پولیس نظر رکھتی ہے۔ بعض اوقات سرمایہ دارانہ اشرافیہ اپنے مخالفین کو کچلنے کا کام بھی پولیس سے لیتے ہیں۔ آرمڈ فورسز، سرمایہ دارانہ ریاستیں اور ریاستیں اصولاً نیشن اسٹیٹ ہوتی ہیں، اور اصولاً ایک نیشن اسٹیٹ کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے، یعنی نہ تو اندرون ملک میں کوئی فرد یا گروہ ریاست کے دائرہ اختیار سے باہر ہو سکتا ہے، نہ کوئی بیرونی طاقت یا گروہ اس نیشن اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر اس کے حاصل کردہ اختیار کو چیلنج کر سکتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کے اس تحفظ کے لیے بنیادی طور پر فوج کا ادارہ ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ لبرل ریاست کا آخری دفاع آرمڈ فورسز ہی کرتی ہے۔ مقننہ، مقننہ عموماً دو ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایوان زیریں عوام کی نمائندہ سمجھی جاتی ہے اور ایوان بالا میں مخصوص طبقوں یا علاقوں کی نمائندگی دی جاتی ہے۔ انتخاب کی غرض سے تمام ملک کو مختلف حلقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ہر حلقے سے ممبران کی مقررہ تعداد ایک متعینہ مدت کے لیے ایوان زیری میں نمائندگی حاصل کرتی ہے۔ اصولی طور پہ مقننہ کا اولین فرض عوام کے نمائندے اور عوام کے نمائندے معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق قانون بناتے ہیں۔ قوانین میں رد و بدل کرنا یا ان کی تصدیق کرنا بھی مقننہ کا کام ہوتا ہے، اور تمام ارکان کو بحث و مباحثہ اور اظہار خیال کے بعد مقننہ کو اختیار ہوتا ہے کہ کثرت رائے سے پیش کیے جانے والے بل کو منظور یا مسترد کر دے۔ لیکن فی الواقع جدید دور میں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ مقننہ کا کردار مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو وہی ہے، یعنی سرمایہ دارانہ لبرل ریاستوں کو عالمی سرمایہ دارانہ استعماری ریاست اپنی مرضی کی قوانین بنانے پر مجبور کرتی ہے، اور عموماً یہ کام ٹیکنوکریسی کرتی ہے۔ مقامی ٹیکنوکریسی بھی صرف وہ اقدامات بروئے کار لاتی ہے جو عالمی سرمایہ دارانہ قوانین سے ہم آہنگ ہوں۔ جب مقننہ کا بنیادی فریضہ ہی ادا نہ ہو تو گویا یہ کمزور ترین ادارہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند جزوی وجوہات ایسی ہیں کہ مقننہ کا کردار کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ مثلاً ہر انفرادی ممبر اپنی پارٹی کی طرف سے پیش کیے گئے بل پر عموماً توثیق ہی کرتا ہے، چنانچہ اس عمل سے اس کی عدم دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مقننہ کے اندر متعلقہ شعبے کے ماہرین مثلاً دفاعی، معاشی، تعلیمی، معاشرتی کم ہوتے ہیں، اس لیے وہ شعبے سے متعلق قانون سازی کی سکت ہی اپنے اندر نہیں پاتے۔ لہذا صرف پاکستان کی مثال نہیں بلکہ یورپ، امریکہ، ہر جگہ پارلیمنٹ یا مقننہ کا کوئی رول نہیں رہ گیا ہے. پارلیمنٹ تو محض کھیل تماشا ہے, کیونکہ حکومتوں کی تبدیلی کے دن نتیجے میں پالیسی کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی. عالمی ریٹنگ ایجنسیاں اور نگراں ایجنسیاں, اب بین الاقوامی سطح پر ایسے ادارے وجود میں آ چکے ہیں جو ملکی سطح پر اہم ترین امور میں مکمل دخیل ہو چکے ہیں. مثلا آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یونائیٹڈ نیشن کے مختلف ادارے, انہوں نے قومی اداروں سے مخصوص نوعیت کا تعلق استوار کر لیا ہے. آئی ایم ایف کے پاس صرف یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری معاشی پالیسی کے بارے میں فیصلہ کرے, بلکہ وہ اپنے فیصلے کے نفاذ کا ایک خاص میکینزم بھی رکھتا ہے. اس طرح آپ پرائیویٹ سیکٹر کی ریٹنگ ایجنسیوں کا ظہور بھی ہے. یہ ایجنسیاں سرمایہ دارانہ اصولوں کی بنیاد پر ملکوں کی کارکردگی کو مسلسل جانچتی رہتی ہیں, اور ان کی جانچ کا اثر کسی ملک میں ہونے والی بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری پر پڑتا ہے. آخر میں تعلیمی نظام. سرمایہ دارانہ علمیت اس وقت غالب آتی ہے جب مذہبی علمیت پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. یہ عمل مغرب کے اندر 18ویں صدی میں پروان چڑھا. کلیسا, جو کہ قدیم مذہبی علمیت کا علمبردار تھا, اس کو دور تنویر کے مفکرین نے شکست دے دی. دور تنویر کی فکر کی بنیاد پر جن علوم کا ظہور ہوا اسے فزیکل سائنسز اور سوشل سائنسز کہا جاتا ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ٹیکنالوجی اور سرمایہ دارانہ اقلیت کو جواز فراہم کرنے والے علوم ہیں. ان کی بنیاد پر مغرب کا پورا نظام تعلیم تشکیل پایا. تیسری دنیا پر استعماری طاقتوں کے غلبے کے بعد وہاں بھی یہی تعلیمی نظام مستحکم ہوا. اب اسکول کی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کا مکمل نظام ہے, جسے لوگوں نے برازہ اور رغبت قبول کر لیا, اور مذہبی علوم کے بجائے اس تعلیمی نظام میں پڑھائے جانے والے علوم کو فوقیت اور ترجیح دی جاتی ہے. تعلیمی نظام کے ان اداروں کے ذریعے سرمایہ دارانہ اقلیت کو جواز عمومی اور قبولیت عامہ حاصل ہوتی ہے. اب اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے وہ کیا ہے کہ
اب اس پہ ہم یہاں ہو سکتا ہے اس پہ ختم ہی کرنا ہے, بلکہ اس پہ اب یہ فرق یہ پہلے جو ہم نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ کون سے اپرادھ ایسے ہیں کہ جو ہے, اب ہم نے ان اداروں کا تذکرہ کیا ہے جو سرمایہ دارانہ ریاست کو چلانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں.
جی
اب یہاں ان اداروں کا تذکرہ جو ہے اس کے اوپر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ مطلب ایک پرابلم جو پیدا ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ یہی ہے کہ کہا جائے اگر یہ سب کچھ سرمایہ دارانہ ریاست ہے تو پھر سرمایہ دارانہ معاشرے کے کون سے ادارے ہیں, ایک سوال جو ہے اٹھایا جا سکتا ہے. اگر یہ تمام ادارے سرمایہ دارانہ ریاستی ادارے ہیں تو پھر سرمایہ دارانہ معاشرتی ادارے کون سے ہیں, یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ بحیثیت مجموعی ریاستی ادارے ہیں یا معاشرتی ادارے ہیں. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ ریاست میں یہ ادارے ایک کردار ادا کرتے ہیں, سرمایہ دارانہ ریاستی نظام میں سے یہ ادارے منسلک ہیں, اور سرمایہ دارانہ ریاستی نظام کی جو ہم تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاستی نظام وہ نظام اقتدار ہے جو سرمایہ کی بڑھوتری کے جبر کو معاشرے کے اوپر مسلط کرتا ہے. سرمایہ دارانہ ریاستی نظام وہ نظام اقتدار ہے جو سرمایہ دارانہ جبر کو معاشرتی سطح کے اوپر مسلط کرتا ہے. یہ ہے اس تسلط کو, سرمایہ دارانہ جبر کے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے جن اداروں سے وہ مدد لیتا ہے وہ یہ ادارے, کسی سے زیادہ اور کسی سے کم, لیکن یہ ادارے دونوں کام کرتے ہیں, یعنی معاشرتی کام بھی کرتے ہیں, یعنی سرمایہ دارانہ رضا بھی لوگوں کے اندر پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں. لوگ اپنی مرضی سے سرمایہ دارانہ تعقل کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کریں, یہ کرنے کا بھی کام کسی نہ کسی حیثیت سے یہ ادارے کرتے ہیں, اور سرمایہ دارانہ جبر کے نفاذ کا ذریعہ بھی یہ ادارے بنتے ہیں. لہذا انقلابیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان ڈوئل کیریکٹرسٹک کو ان اداروں کے پہچانے, کس حد تک وہ معاشرتی ادارے ہیں اور کس حد تک وہ ریاستی ادارے ہیں. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہی سرمایہ دارانہ ریاست ہیں, نہیں, سرمایہ دارانہ ریاست ایک عمل ہے, ایک پروسیس ہے, سرمایہ دارانہ ریاست ایک پروسیس ہے, ایک واقعہ نہیں ہے یا ایک منجمد چیز نہیں, سرمایہ دارانہ ریاست ایک منجمد چیز نہیں. مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرمایہ دارانہ ریاست پاکستان ہے, یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرمایہ دارانہ ریاست کارپوریشن ہے, نہیں, سرمایہ دارانہ ریاست پاکستان میں استعمال, یعنی پاکستان کو استعمال کر رہی ہے ایک خاص نظام جبر کو مسلط کرنے کے لیے پاکستانی معاشرے میں. یعنی پاکستان ریاست نہیں ہے, پاکستانی ریاست ہے. پاکستان کو کوئی چیز نہیں, پاکستان تو محض ہمارے اور آپ کے درمیان تعلقات کا اس کے اندر ایک ضمن ہے. وہ تو اس کی نہ کبھی قبر میں جائے گی, نہ کوئی حشر ہوگا, نہ ایسا ویسا. تو ان معنوں میں تقسیم جو ہے وہ تو صرف ان بھائی کی اور جاوید صاحب کی اور آپ کی, اور تقسیم تو باقی کچھ نہیں ہے. دیر از نو سچ تھنگ, یعنی آپ کے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی وجود تو ہے نہیں. وجود تو صرف دو ہی ہیں, ایک آپ ہیں ایک اللہ ہے. آپ اب ہیں وہ معبود ہے بس, اور کیا وجود, وجود تو اور کچھ نہیں ہے نا. لیکن اور لہذا جس چیز سے آپ بحث کر رہے ہیں وہ ایک عمل ہے, کوئی اجتماعیت نہیں ہے, کوئی جیسے کہیے کہ تقسیم نہیں ہے, ایک عمل ہے. اس عمل کو یعنی سرمایہ کی بڑھوتری کے عمل کے جبر کو لوگوں کی زندگی کے اوپر مسلط کرنے کے جو نظام ہے, اس نظام کو ہم ریاست کہتے ہیں. اور وہ نظام جو ہے وہ ان اداروں کے ذریعے مسلط ہوتا ہے لوگوں کی زندگی کے اوپر, ان اداروں کے استعمال کے ذریعے سرمایہ کے جبر کو مسلط کرتا ہے لوگوں کی زندگی کے اوپر, جہاں تک اس بیرونی تسلط کی ضرورت ہوتی ہے. اگر خود ہی کو آدمی تیار ہے اس جبر کو قبول, اس جبر کی کوئی ضرورت نہیں. اور انارکسٹوں کی دلیل یہی تھی کہ اگر سب کو آزاد چھوڑ دو تو اس جبر کی کوئی ضرورت نہیں, بالکل کسی قسم کی اسٹیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ فطرتاً حریص اور حاسد ہیں, اور وہ اسی تعقل کی بنیاد کے اوپر خود وہ ڈسپلن قبول کر لیں. لبرلزم کہتا ہے, اشتراکیت کہتی ہے, قوم پرستی کہتی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. لوگ خود بخود نہیں قبول کر لیں گے. ایک نظام اقتدار کو قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سرمایہ کے جبر کو مسلط کیا جا سکے لوگوں کی خواہشات کے اوپر اور لوگوں کی اعمال کے اوپر, اور اس کے لیے وہ یہ سب. اب یہ جو ادارے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی گفتگو ہمیں کرنا ہے تو اس اسٹیج پہ کر لیں.
ڈاکٹر صاحب, اس کی یعنی اہمیت کے حوالے سے گفتگو رہتی ہے کہ ایک طبقے کے یہاں جیسے میڈیا کی بہت بڑی اہمیت رہتی ہے, اور وہ ان معنوں کہ میڈیا کے نتیجے میں ہی مطلب یہ کلچرل ہیروز کو پروان چڑھایا جاتا ہے, یا جو بھی مغرب کے جو بھی آئیڈیاز ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے اور لوگوں کے قلوب کو اثر انداز کیا جاتا ہے. لیکن ہماری اس پوری گفتگو میں ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں رکھتا, تو یعنی اس کی کیا حیثیت ہم دیں کہ بھائی وہ اس نظام کو چلانے میں یا اس کا ایک تسلط قائم رکھنے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بہت برتر حیثیت ہے یا اس کی بس کوئی خاص حیثیت نہیں ہے؟
ڈاکٹر, اس میں جو ہے پھر آگے ہم نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے جو بتایا تھا کہ ایک جمہوری طرز حکومت میں ترتیب ہے اور ایک اتھارٹیرین طرز حکومت میں ترتیب ہے. اب ٹوٹل ہم نے جو اداروں کا تذکرہ کیا وہ 11 ہیں, اور آپ نے جمہوری طرز حکومت میں میڈیا کو 5 نمبر دیا ہے, اور اس اتھارٹیرین ہے, میں نے نہیں دیکھا اس کو, میں نے لکھنا تھا لیکن یہ کہ اس کی ترتیب میں نہیں لکھ سکا. یہ ہے میڈیا, کیا ہے, آئی ہے, پڑھا نہیں جا رہا, تو یہ بھی 5 نمبر
ہے. میڈیا
دونوں میں 5 نمبر ہے.
میڈیا کے بارے میں میری اپنی جو فکر ہے, آئی مین ہے, اور ظاہر ہے کہ جو بھی ترتیب میں نے دی ہے وہ بالکل کوئی اس کی حیثیت مانو نہیں ہے, تو وہ کوئی لازمن یہی ترتیب درست ہے یا کسی وجہ سے بھی درست ہے, اس کی ترتیب کرنا ہمارا اپنا سوچ سمجھ کی بنیادی کام. لیکن میڈیا کا جو کردار ہے وہ یہ ہے, اس کا جو اصلی یعنی جہاں تک تحکم کا تعلق ہے, تو وہ یہ تو نہیں کر سکتی کہ مثلا جاوید بھائی کو ناچنے پہ مجبور کرے, یہ میڈیا نہیں کر سکتی. ان معنوں میں کہ وہ جاوید بھائی کو میڈیا کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مثلا ان کو ناچنے پہ مجبور. نمبر ایک, جو اگر نظام جبر ہے تو یہی ہے کہ وہ کیا ان کو مجبور کر سکتی ہے, کس چیز کو ان کو مجبور کر سکتی ہے. مثلا مجبور انہیں اس پہ وہ کر سکتی میڈیا کہ یہ مضمون لکھیں, یہ ریاست کے اوپر یہ مضمون لکھیں, اور یہ مضمون ڈان سے لے کے فرائیڈے اسپیشل تک کہیں نہ چھپے. پھر یہ جبر ہے, یہ جبر معلوم ہے کہ اگر تمہیں چھپنا ہے تو تمہیں وہ بات لکھنی پڑے گی کہ جو ڈان میں چھپ سکے یا فرائیڈے اسپیشل میں چھپ سکے. اگر تم وہ باتیں نہیں لکھو گے تو تمہیں کوئی نہیں سنے گا. تو جبر یہ ہے, یہ تو میڈیا کا جبر ہے کہ میڈیا کا جبر جو ہے وہ اسینشلی ایڈیٹر کا جبر ہے. ایڈیٹر یہ متعین کرتا ہے کہ کیا چیز آئے گی کتنی, اور یہ سرمایہ کا جبر ہے, اس لیے کہ تمام جو کچھ بھی ہے وہ میڈیا جو ہے تو وہ چلانے والے تو وہی کارپوریشن ہے, وہ اسے کس بنیاد کے اوپر یہ کہ ڈان میں کیا آئے گا اور فرائیڈ اسپیشل میں کیا آئے گا, یہ اس کا تعلق انہیں سے ہے جو ڈان کو فرائیڈ اسپیشل کو کرتے ہیں کہ یہ کہ فائنینس کرتے ہیں وغیرہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ان معنوں میں درست نہیں کہ فرائیڈے اسپیشل میں جو کچھ چھپتا ہے وہ سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے نہیں چھپتا, کسی اور کے لیے. تو اس جس حد تک یہ درست ہے کہ فرائیڈے اسپیشل میں وہ نہیں چھپتا کہ جو سرمایہ کی بڑھوتری, تو اس حد تک وہ سرمایہ دارانہ ریاست کا جو نہیں ہے, وہ کسی اور نظام اقتدار کا جو الگ ہے. لیکن اور جس حد تک یہ درست ہے کہ ڈان کے اندر وہی چھپتا ہے جو سرمایہ کی بڑھوتری میں ہو, تو وہ سرمایہ دارانہ ریاست کا ایک حصہ ہے. لیکن سرمایہ دار نہیں, میری اپنی تھنکنگ یہ ہے, میں یہ سوچتا ہوں کہ میڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ نگیٹو ہے, سلبی ہے, ایجابی نہیں ہے, وہ آپ سے کچھ کرا نہیں سکتی. لہذا وہ معاشرت میں کہیں زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے, وہ ترغیب دیتی ہے زیادہ ناچو 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 ناچو, ناچو کیوں نہیں ناچتے ناچو ایٹسٹرا, لیکن وہ انہیں ناچنے پہ مجبور نہیں کر سکتی. مجبور انہیں اس بات کے اوپر کر سکتی ہے کہ اگر یہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ویسا ہی کریں کہ جیسا وہ وہاں چھپ سکتا ہے نہیں. اور اگر سرمایہ کی ریاست کا وہ اعلی کار ہے تو پھر وہ کہے گا ایسی ہی بات لکھو جس سے کسی نہ کسی چکر میں سرمایہ کے جو مجموعی مفادات ہیں تو وہ ان کو محض. لہٰذا ریاستی نظام کے اندر کم از کم, معاشرتی نظام کے نہیں بلکہ ریاستی نظام کے اندر, میں میری رائے میں سرمایہ دار یہ میڈیا کی ایسی کوئی خاص اہمیت اتنی یعنی نہیں ہے. اور اس لیے کہ زیادہ تر لوگ وہی کہتے اور لکھتے ہیں کہ جو وہاں کی غالب علمیت ہوتی, یعنی ڈان کے اندر ایسا مواد جیسے یہ ہے اس کے کتنا آتا ہوگا, 1% بھی نہیں آتا ہوگا. زیادہ تر مواد جو آتا ہوگا وہ انہی اقدار کی عکاسی کرنے والا ہوگا کہ جو ڈان کے خصوصی اقدار ہیں, اور وہ یہ بالکل کہتا ہے ہم کوئی بھی ان اقدار کا کوئی بھی اظہار کرے اگر بہترین تو ہم چھاپ دیں. جہاں اسے اپنی سینسرشپ استعمال کرنی پڑتی ہو تو بہت ہی کم ہر معاشرے کا, اس لیے کہ عوام تو تقریب کرتے ہیں, عوام تو ہمیشہ تقلید کرتے ہیں. یہ تو ایک عوام کے اوپر ایک الزام ہے, ایک بہتان ہے کہ عوام قیادت کبھی بھی عوام قیادت تقلید کرتے ہیں, لازمن وہ تقلید کرتے ہیں ہمیشہ. لہٰذا اس نوعیت کی چیز پیش کرنا کہ جو وہاں کے غالب اقلیت کے, یہ تو ایک بہت چھوٹے سے ایک منسکیول یعنی گروہ کا کام ہے جس کو سپریس کرنے کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں. کون اگر فرض کیجئے ان کا چھاپ بھی دے تو پڑھے گا کون؟ وہ ہی نہیں پڑھے گا. بڑھیا اثر وغیرہ کوئی نہیں, پتا نہیں کیا بکواس ہے. اور یعنی زیادہ تر لوگ جو اگر کسی نے سیریسلی لیا بھی اور پڑھا بھی فرض کیجئے تو یہی کہے گا ناممکن. یہی تو کہ یہ بڑا ہو سکتا, یہ بالکل نہ ہو. لہٰذا یہ کوئی خاص میڈیا کا کیا کردار, کوئی ایسا خاص نہیں, بہت کم چھوٹے موٹے لوگ یہ وہ ایٹسٹرا, اور زیادہ تر تو لوگ یہی اسٹیٹ رول میڈیا کا مجھے تو کوئی خاص نظر نہیں آتا. ہو سکتا یہ میری فکر غلط ہو, لیکن مجھے تو میڈیا کا کوئی خاص اسٹیٹ رول, اس کے برعکس اگر آپ کہیں کہ معاشرتی کردار ہے میڈیا کا تو وہ تو ظاہر ہے ترغیب کا, تو ترغیب کا معاملہ ظاہر ہے میرے خیال میں سب سے اہم ادارہ شاید ترغیب کا اس وقت میڈیا ہی ہے, میڈیا سے اہم کوئی نہ ہوگا. لیکن نظام اقتدار کی ترتیب اور اس کی تنفیز میں تو میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا کو خاص کردار ادا.
مگر ڈاکٹر صاحب اس میں ریاست کے سب سے زیادہ معاون اور مددگار تو میڈیا ہے نا اس معاملے میں, یعنی جو کچھ بھی وہ نافذ کروانا چاہتے ہیں چیزوں کو ریاستی طور پہ جو چیز نافذ کروانا چاہتے ہیں تو میڈیا تو اس کو بالکل یوں یعنی بالکل صحیح کر کے پیش کر, لیجیٹمائز تو وہ کر دیتا میڈیا کہ یہی صحیح ہے جو وہ کر رہا ہے, یہی صحیح ہے, یعنی دہشت گرد اگر کر رہے ہیں یا جو ہماری جو وار اینڈ ٹیررزم کی جو وہ ہے اس کو جو عقلی طور پہ ثابت تو میڈیا وہ عوام میں یہ میڈیا ہی کر رہا ہوتا ہے نا. یعنی ابھی جو جیسے مجھے
میرے رائے میں اللہ عالم میں تو نہیں سمجھتا کہ میڈیا کا کوئی ایسا میڈیا تو ایموشن سے ڈیل کرتا ہے اور زیادہ تر مثلا خبریں کوئی نہیں دیکھتا, اور یہ کہ یہ جو ایجوکیٹو پروگرام وغیرہ ہیں ان کا اثر بہت ہی محدود ہے. اصل میں تو میڈیا ہے ناچ گانا اور انٹرٹینمنٹ, اور وہ قلب کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں اور وہ معاشرتی پروسیس. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو مثلا اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں چھوٹا دیکھو, مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کے کہیں اس میں ڈان میں بھی آپ چھپانے جائیں وہ کہ سر ہمارے پاس اتنا کالم ہے اس کے اندر آپ جو کچھ لکھ سکتے اتنی جگہ ہے, وہ زمانہ 19ویں صدی کا کہ جہاں مثلاً پیمفلیٹ اب بالکل نہیں نکلتے, یعنی پیمفلیٹ کا تو یعنی میں صرف پاکستان بات نہیں کر رہا, پوری دنیا میں پیمفلیٹ ایئرنگ تو مورلس ختم ہو گئی. یہاں یہ کچھ بیوقوف قسم کے ہیں کہ جو مثلاً انٹرنیٹ کے اندر بے تحاشا چیزیں ڈال, نو بڑی ٹچر دے وہی اس کو نہیں دیتا. آپ کی جو مرضی آئے آپ انٹرنیٹ کے اندر ڈال دو لکھ دو, عموماً یہ ہوتا ہے یعنی ٹپیکل. جیسے وہ ایک انٹرویو میں نے ابھی بھی پڑھا فائنینشل ٹائم میں, ایک آدمی ہے جو نیا نیا وہ بنا ہے, نارتھ اس کا نام ہے, وہ اس کا کیا کہتے ہیں یہ چیز مینہٹن کا صدر بنا, اس کا انٹرویو انہوں نے لیا. اس نے کہا کہ میں اپنے دفتر میں جب آتا ہوں تو پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ سے میرا جتنا بھی یعنی مٹیریل ہوتا ہے میرے پاس آیا ہوا ہوتا ہے وہ سب نکلوا کے اپنی میز پہ رکھ کے ان کو بھی سلائی لگا دیتا ہوں. اس لیے کہ اتنا مٹیریل یعنی اس کو روز لوگ بھیجتے ہیں کہ کلا اور کچھ نہیں کرتے. تو مطلب ایجوکیٹڈ ویلیوز تو اس کی بالکل تقریباً نہیں ہے. ہاں خاص موقعوں کی مثلا الیکشن میں بھی اگر آپ کسی خاص موقع کی بات کریں تو, لیکن بحیثیت مجموعی مثلا جب پولیس ریڈ کرتی ہے تو اس ریڈ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میڈیا کا ایسا کوئی خاص
صاحب یہ. لیکن ہمارے یعنی پاکستانی معاشرے میں اس وقت میڈیا کا کردار جو ہے میرا ایک یعنی معاشرتی لحاظ سے ایک ٹرن آیا ہے کہ جس طرح پہلے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ میڈیا کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا تھا, اور اب اس وقت مطلب جو لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈرامے اور فلمیں مور اور لیس بالکل کوئی نہیں دیکھتا, اور اس وقت ہمارے جو پاکستانی جتنے چینلز ہیں سب نیوز چینلز اور ٹاک شوز ہیں اور لوگ انتہائی رغبت کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں. وہ بھی ایک سارٹ آف انٹرٹینمنٹ ہی ہے, لیکن وہ اس کی فارم بدل گئی ہے. وہ ناچ گانے والی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, وہ یعنی علماء کا مذاق اڑانا یا ایک دوسرے کو سامنے بٹھا کے بحث و مباحثہ کرنا اس سے تفریح ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے امین بھائی کی کہ رائے میڈیا بناتا ہے اور میڈیا جو ہے وہ کفر کو اور سرمایہ داری کو جسٹیفائی اور لیجیٹیمائز کر رہا ہے, اور یعنی جو بات میڈیا سے زبردست طریقے سے کہی جا رہی ہے وہ پھر عام آدمی بھی وہی اسی کو حق سمجھ رہا ہے.
سب یہ جو ہے یہ ہے کہ یہ لوگ جس علاقے میں جس میں رہتے ہیں وہ شہری طبقے کے اندر, وہ بھی جماعتی طبقے کے اندر, وہ بھی بہت ہی کم لوگ 0.0002% لوگوں کی بات کر رہے ہیں. باقی 80-60 سے زیادہ آبادی تو دیہاتوں میں اور گاؤں میں رہتی ہے, یہاں سے اس کو تو بالکل بھی نہیں پتا کہ یہ میڈیا کے اندر صرف اور صرف ہوتا ہے. جاؤ تو وہی لگا ہوا تھا, پکچر لگی ہوئی ہوتی ہے. جب بھی کسی گاؤں کے اندر آپ جائیں گے تو اس کے ہوٹل کے اندر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ادھر پکچر لگی ہوئی ہوگی, سب لوگ وہی دیکھ کوئی بھی جیو دیکھتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جیو میں کوئی خاص موقع پہ کوئی دیکھ لے گا خبر کے لیے کہ بھائی اس وقت کتنے مر گئے اور کتنے.
انفارمیشن شہروں کی بات یہ ہے کہ مجموعی کیا کہنا
چاہ رہے ہیں اور ڈاکٹر یہ جو میڈیا ہے یہ بھی تو ایک کنٹرول ہے, الیکٹرانکس میڈیا ہی میڈیا ہے, باقی اور کوئی میڈیا نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس مسجد اور مدارس میڈیا کا ایک ذریعہ ہے, ہمارے جو میڈیا ہے وہ مساجد اور مدارس ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی انفارمیشن جو ہے اپنی چیزیں جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور مسلسل کامیابی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں. تو کیا سرمایہ دار کے پاس یہ الیکٹرانکس یعنی کہ یہ بار اور یہ ٹی وی کا یہ میڈیا یہی میڈیا ہے یا اس کے علاوہ؟
سر دو چیزیں انہوں نے کہی, ایک تو کاشف بھائی کی بات کو انہوں نے کنٹرڈکٹ کیا ہے جو کاشف بھائی کہہ رہے تھے کہ میڈیا میں اب خبریں وغیرہ اور نیوز چینلز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف شہروں تک محدود ہے, لیکن اگر ہم عمومی لوگوں کو دیکھیں پاکستان کے اندر دیہات وغیرہ میں تو وہ وہی ناچ گانے والی بات زیادہ جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو صرف ہم ایک یعنی اسی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تک محدود کرتے ہیں, لیکن اس کے مقابلے کے لیے ہمارا میڈیا بھی ہے جو کہ بڑا پاورفل میڈیم ہے, یعنی وہ رسوم رواج کے حوالے سے اور صوفیہ کے ٹریڈیشن کے حوالے سے اور مسجد ہے.
مطلب میرے خیال میں وہ میڈیا نہیں ہے, ان معنوں میں کہ میڈیا کو ہم اسی چیز کو میڈیا کہتے ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ اقلیت سے متعلق ہو. اب دیکھیے تھیٹر میں اور یعنی صوفیہ کی مجالس میں یا یعنی جو وہ ہے وہ بنیادی فرق ہے. تھیٹر کے اندر جو کردار سازی کی جاتی ہے وہ کردار سازی ہمارے ہاں نہیں ملتی, کردار سازی نہیں ملتی. اس لیے میرے خیال میں مثلا یہ کہ جو انتظامیہ اسلامی سلطنت میں ہے اسے بیوروکریسی نہیں کہا جا سکتا. اسی صورت سے کہ جو عوام سے تعلق کے جو طریقے ہم نے پیدا کیے ہیں ان کو ہمیں ویسے اصولاً کوئی وجہ نہیں کہ آپ انہیں میڈیا نہ کہیں، آپ چاہیں تو کہیں، لیکن عملاً جو کردار میڈیا نے ادا کیا ہے معاشرت میں، اسے میڈیا نے آڈینس پیدا کی ہے. صوفیہ کے جو انہوں نے آڈینس نہیں پیدا کی، وہ تو شریک عمل پیدا کیے ہیں. لہذا بہتر یہی ہے کہ حلقہ ہے دروس کو، حلقہ ہے دروس اور ذکر کی، اور جیسے کہیے کہ وہ محافل کو ذکر کی محافل، اور جیسے کہیے کہ چلوں کو چلا، اور جیسے وہی کہا جائے، اور اس ٹرمینالوجی کو ہم نہ استعمال کریں. آڈینسز ہمارے ہاں نہیں ہوتی عموماً، آڈینسز نہیں ہوتی، بلکہ جیسے کہیے کہ شریک ہوتا ہے. اسی لیے جو مثلا صوفیہ کے لیے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہی کہ شیخ نے یعنی جیسے کہیے کہ تصرف فرمایا، شیخ نے تصرف فرمایا، تو مطلب یہ کہ وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے، لہٰذا اس کو اس کانٹیکس میں نہیں رہنا چاہیے. بہر صورت یہ تمام امپیریکل سوالات ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ریاست کو لیجیٹمائز کرنے کا جو رول ہے وہ ریاستی ادارے، جو کاشف بھائی کا بنیادی سوال ہے کہ جس کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا. اب آگے چل کے جہاں میں وہ فرق کروں گا میڈیشن کے رول میں اور ریپرزینٹیشن کے رول میں، تو یہ بہت اہم سوال ہوگا کہ کیا میڈیا کہ کیا ریاست کے اعمال کو لیجیٹمائز کرنا ریاستی ادارے ہی کرتے ہیں، اور کس حد تک کرتے ہیں، اور کیا یہ معاشرتی عمل کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ خود ایک یہ جو ہم تخصیص کر رہے ہیں معاشرت اور ریاست کی، اس لیے ضروری ہے کہ انقلابی عمل میں جو رویہ معاشرتی پروسیسز کے تسخیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ جو ریاستی پروسیسز کی تسخیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے. لہذا ریاستی پروسیس کو معاشرتی پروسیس سے الگ کرنا ایک انقلابی ضرورت ہے، اگر ہمیں تغلب احیاء تغلب دین چاہیے اور سرمایہ دارانہ عمل کی تصدیق کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم یہ تحریک کر رہے ہیں. لہذا یہ سوالات کہ کس حد تک معاشرتی سطح کے اوپر لیجیٹمائزیشن ہوتی ہے ریاستی جبر کی، اور کس حد تک اسی نظام جبر کا یہ ایک حصہ ہے لیجیٹمائزیشن، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اسی وجہ سے میں نے وہ ریپرزینٹیشن اور میڈیشن کی پروسیسز کو الگ الگ کیا ہے نا
جی ڈاکٹر. ہاں
تو وہ ہوگا، لیکن آج بھی ہمارا وقت بہت گزر چکا. میرے خیال میں آپ اس نکلے کہ 1 بج رہا ہے، اب ہمیں اس بحث کو ختم کرنا چاہیے.